محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ لیے دہر میں زباں تمہارے لیے بدل میں غزا تمہارے لیے دہر میں زباں تمہارے لیے بدن میں غزا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی بغا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی بغا لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تباں تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تباں لیے سباب و چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے سباب و چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے نبی کے خلق خلق کا پرتو ہے سیرت غوث اعظم کی، نبی کے خلق کا پرتو ہے سیرت غوث اعظم کی، علی کے حسین کا مظہر ہے صورت غوث اعظم کی، علی کے حسین کا مظہر ہے صورت غوث اعظم کی، جلال حیدری صبر حسینی اور کا ورثہ ہے، جلال ہے تیری صبر حسینی اور کا ورثہ ہے، جھکا دیتی ہے سر شاہوں کا عظمت غوث اعظم کی، جھکا دیتی ہے سر شاہوں کا عظمت غوث اعظم کی، صداقت میں شرافت میں خطابت میں سخاوت میں، صداقت میں شرافت میں خطابت میں سخاوت میں، زمین سے آسمانوں تک ہے شہرت غوث اعظم کی، زمین سے آسمانوں تک ہے شہرت غوث اعظم کی، درخشاں ہے جو میرا دل لقائے غوث اعظم سے، درخشاں ہے جو میرا دل لقائے غوث اعظم سے، عنایت ہے یہ مجھ پر در حقیقت غوث اعظم کی، عنایت ہے یہ مجھ پر در حقیقت غوث اعظم کی، خدا پاک کی الفت ہے حب شاہ فائے محشر، خدا پاک کی الفت ہے حب شاہ فائے محشر، رسول اللہ کی الفت ہے الفت غوث اعظم کی، رسول اللہ کی الفت ہے الفت غوث اعظم کی، کرم کرنا غریبوں پر مدد کرنا ضعیفوں کی، کرم کرنا غریبوں پر مدد کرنا ضعیفوں کی، یتیموں کی خبر گیری ہے عادت غوث اعظم کی، یتیموں کی خبر گیری ہے عادت غوث اعظم کی، قیامت میں وہ ہوں گے غوثیہ پرچم کے سائے میں، قیامت میں وہ ہوں گے غوثیہ پرچم کے سائے میں، جنہیں حاصل ہے دنیا میں محبت غوث سے آزم کی جنہیں حاصل ہے دنیا میں محبت غوث آزم کی یقین ہے میرے دل کو ایسی قدر فضل خالق سے یقین ہے میرے دل کو ایسی قدر فضل خالق سے مجھے جنت ملے جائے گی مدحت غوث اعظم کی مجھے جنت ملے جائے گی مدحت غوث اعظم کی نبی کے خلق کا پر تو ہے سیرت غوث اعظم کی.
حضرات بیان سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. انشاءاللہ بیان کے بعد لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے, نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے, بلکہ لنچ کا اہتمام کیا گیا ہے. تمام حضرات اطمینان کے ساتھ بیٹھے بیان سنیں اور پھر کھانا کھا کر جائیے گا.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى لي وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترد لي عن الموت المؤمن هو يكره الموت وأنا أكره مساته. رواه الشيخ الجرير أي البخاري في صحيحه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ایک دفعہ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ, اجلال و ادب کے ساتھ, اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مقدر محتشم و مکرم سامعین کرام, گرامی قدر حضرات, تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. کل کی گزشتہ شب اور آج کے اس دن کو غوث صمدانی محبوب سبحانی قندیل النورانی شہباز لا مکانی حضور شیخنا استاذنا امامنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی وصال پاک اور آپ کے فیوز و برکات کی جو بارش اولیاء کاملین کے سینوں پر ہو رہی ہے اس سے خاص مناسبت رکھتی ہے. مجھ جیسا حیض مدا اور نا اہل شخص اس بات کی قطعی جرات نہیں کر سکتا, نہ اہلیت رکھتا ہے نہ مرتبہ رکھتا ہے کہ حضور حوثیت میں کوئی خراج تحسین کے کلمات پیش کر سکے, اس لیے کہ آپ کی ذات والا صفات, فضائل و مناقب اور خصائل و عظمت کا وہ نا ختم ہونے والا سمندر ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے اولیاء اقطاب اور اوصاف اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ شیخ رسول اللہ کے معجزے میں سے ایک معجزہ ہے. حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دا اللہ کی سیرت پر کلام کرنے پر ایک نہیں کئی سو موضوع بنتے ہیں, بلا مبالغہ کئی سو موضوع بنتے ہیں. اس کو اس انداز میں لے لیجئے, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارضا اللہ کی زندگی, اس سے ثابت شدہ مسائل ایک مستقل اور ایک طویل موضوع ہے. آپ کے بچپن میں استقامت کا معاملہ یہ ایک مستقل موضوع ہے, آپ کے شباب کال یہ ایک مستقل موضوع ہے, بچپن میں اپنے والدین کے گھر تربیت پانا یہ ایک مستقل موضوع ہے, آپ کے والدین کی شرافت اور نفاست یہ ایک مستقل موضوع ہے. حضرت گرامی, اصول علم کے لیے اساتذہ کے سامنے زانو ترمس کو خم کرنا اور ان سے اقتصاب فیض کرنا یہ ایک مستقل موضوع ہے. اقتصاب فیض کے ساتھ ساتھ وہ باتیں جو کتابوں میں درج نہیں اللہ نے آپ کے قلب میں اندھیر دی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس پر دلائل اور ایک تفصیلی موضوع ہے. اسی طرح آپ کی زندگی مبارکہ کے سیاسی حالات یہ ایک مستقل موضوع ہے. بنو عباس کے ساتھ جو آپ کے سیاسی معاملات ہیں وہ ایک تفصیلی موضوع ہے. اسی طرح جو آپ کا مذہبی شغف ہے وہ ایک تفصیلی موضوع ہے. آپ کا پڑھنا پڑھانا غوث اعظم کی جو اصل سیرت ہے وہ قرآن و سنت کو پڑھنا پڑھانا ہے, یہ ایک وسیع موضوع ہے کہ جس کو آپ ذکر فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی سر تو خود بن, کہ میں مجاہدات کو بعد میں کرتا رہا, فرمایا پہلے یہی قرآن و سنت کو پڑھتا پڑھاتا رہا اور اللہ نے مجھے کتب بنا دیا. درست العلم حتی سر تو خود بن, کہ فرمایا کہ میں اسی کلام اللہ اور حبیب کی اسی سنت کو پڑھتا پڑھاتا رہا اور اللہ نے مجھے منصب قطبیت عطا فرمایا. یعنی سرکار غوث اعظم کی سیرت سے اس بات کا ثابت ہونا کہ ولایت اصل میں
شریعت مطالعہ کے علم کے جاننے کا نام ہے اور اس کی پہلی ابتدا ہے. اس کے ثبوت پر ایک تفصیلی موضوع ہے. پھر روحانی دنیا میں آ جائے تو روحانیت کے اندر اولیاء کاملین اور اوصاف جمیلین نے جو آپ کی بارگاہ عالیہ کے اندر خراج تحسین پیش کیے ہیں, اور روحانیت میں جو آپ کے معاملات پیش کیے, یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے. جن شیوخ سے آپ نے کتاب فیض کیا ہے روحانیت کا, یہ گویا کہ مستقل فیض ہے. تو مجھ جیسا ہے جو ادا اس بات کی قطع اہلیت نہیں رکھتا کہ جس کی ذات یہ بارہ شفا اس قدر آنندیز اور فضائل میں اس قدر حمادین ہو, اس کی شخصیت کو ایک نشید میں بیان کیا جا سکے. لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدیت اور آپ سے نسبت اور ارادت کے تحت میں نے اس دفعہ یہ کوشش کی کہ کچھ باتیں ایسی لائی جائیں, کچھ تحقیق کر کے, کچھ مطالعہ کر کے. رات کو تقریباً میں 2:30 بجے 3:30 بجے کے قریب گھر پہنچا جلسے سے, لیکن پھر ان حوالوں کی تازگی کے لیے میں اپنی لائبریری میں بیٹھا رہا تاکہ ایسے نکات سرکار غوث اعظم کی خدمت عالیہ میں خراج تحسین میں ہم مل کر پیش کریں جو تقریباً بہت کم سننے میں آتے ہیں اور جس کو ذکر نہیں کیا جاتا, حالانکہ وہ بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ جو میں نے عرض کیا, یہ سارے گوشے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتح میں ذکر کیے ہیں, اس کے اشارات دیے ہیں, جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داہ النا کی سیرت کا ایک مستقل ابواب در ابواب ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو فتائی اور مناقب کا بادشاہ اور آفتاب و مہتاب بنایا اور ولایت کی تمام تر فضائل کا گویا کے معاملے میں حمادین شخصیت اور ایسی انفرادیت اور یکتائی شخصیت بنائی کہ اس روئے زمین پر حضرت غوث اعظم کے بعد ایسی صفات کا مالک, ایسے کمال کا مالک امام مہدی سے پہلے تک کوئی داخل نہیں ہو سکتا. حضرت گرامی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ہونا بعض روایت کے مطابق 470 ہجری, اور بعض علماء نے یہ بھی قول نقل کیا ہے کہ 471 ہجری آپ کا سنِ ولادت ہے. 470 ہجری کو علماء کاملین نے زیادہ ترجیح دی ہے, اور 561 ہجری 11 ربیع الثانی گویا کہ آپ کی وفات کو ذکر کیا ہے. 470 اور 561 ہجری, بعض علماء نے 560 وصال بھی لکھا ہے, اور 471 ہجری گویا کہ آپ کے ولادت کا ذکر کیا ہے. لیکن اکثر علماء کاملین نے جس قول کو اخذ کیا اور اس پر مشہور قول فاضل بریلوی نے جس تحقیق سے اس قول کو ترجیح دی ہے وہ 470 ہجری ہے. 470 ہجری یکم رمضان المبارک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے ایک مشہور شہر گیلان کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے. آپ کا مولود مسعود ایک رمضان المبارک 470 ہجری کو ہوا. ایک نہیں درجن علماء علامہ عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم محقق و راشد رسول اپنی کتاب نفحات العنس کے اندر, اور حضرت شاہ عبد الحق محمد دہلوی علیہ رحمت اپنی کتاب گویا کے اسرار الرموز کے اندر, اور علامہ شکنوفی علیہ رحمت بہجت الاسرار کے اندر تمام صوفی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جس شب سرکار غوث اعظم نورانی کی ولادت ہوئی ہے اس شب گیلان شہر کے اندر 1100 بچے پیدا ہوئے ہیں, اور 1100 کے 1100 لڑکے تھے اور اللہ نے انہیں ولادت عطا فرمائی. یہ فیضان غوثیت کا پہلا چھینٹا تھا, یہ فیضان غوثیت کا پہلا چھینٹا تھا کہ آپ منقطع شہود میں آئے اور 470 ہجری یکم رمضان مبارک کو جس آپ کی ولادت ہوئی تو فیضان کا سر چشمہ ایسے کھلا کہ اس رات جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سب لڑکے تھے. صرف لڑکے ہی نہیں, غوث اعظم کے فیضان کے چھینٹے کی برکت سے اللہ نے انہیں بھی ولایت عطا فرما دی. تو 470 ہجری کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ولادت گویا کا ذکر کیا جاتا ہے. آپ کے نسل پاک کی بھی بڑی فضیلت ہے, اور اس کا بھی علماء نے بڑے احسن انداز میں تذکرہ کیا ہے. عموماً تو ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ اپنے والد گرامی کی جانب سے سیدنا عبداللہ محض سیدنا عبداللہ المحض رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صاحبزادے ہیں سیدنا حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور وہ سیدنا عبداللہ المحض بیٹے ہیں حضرت سیدنا حسن مسنہ کے,
اور سیدنا حسن مسنہ بیٹے ہیں سیدنا امام حسن کے اور سیدنا امام حسن بیٹے ہیں علی مرتضیٰ کے. یعنی آپ اپنے والد گرامی کی جانب سے حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اپنے والدہ کی بارگاہ عالیہ میں سے سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. یعنی آپ والد کی جانب سے حسنی ہے اور والدہ کی جانب سے حسینی ہے. اس کو کہا جاتا ہے نجیب الطرفین کہ دونوں طرف انتہائی شرافت والے ہیں, دونوں طرف سلسلہ نسب کے جو ہے وہ انتہائی شرافت والے ہیں, انتہائی پاکیزگی اور نفاست والے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ صرف حسنی حسینی نہیں ہے, آپ عثمانی بھی ہیں, فاروقی بھی ہیں اور صدیقی بھی ہیں. یہ نسب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو وردہ اللہ کا خاصہ ہے کہ صرف آپ حسنی نہیں حسینی نہیں بلکہ آپ عثمانی بھی ہیں, فاروقی بھی ہیں اور صدیقی بھی ہیں. اس پر علماء ربانی نے جو اخبار نقل کیے ہیں اس کو میں مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اس کو توجہ سماعت فرمائیے. آپ اپنے والد گرامی کی جانب سے سیدنا عبداللہ المحض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امام حسن کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اپنے والد کی گرامی کے سلسلے سے یہ رشتہ پہنچ جاتا ہے حسنی سادات کے اندر. اور اپنی والدہ ماجرہ کی جانب سے سیدنا محمد الجواد جو سیدنا امام علی رضا کے صاحبزادے ہیں, سیدنا محمد الجواد جو سیدنا امام علی رضا کے صاحبزادے ہیں اور حضرت امام علی رضا صاحبزادے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کے, اور سیدنا موسیٰ کاظم صاحبزادے ہیں حضور سیدنا امام جعفر صادق کے, سیدنا امام جعفر صادق صاحبزادے ہیں سیدنا امام باقر کے, اور سیدنا امام باقر لخت جگر ہیں مریض کربلا سیدنا امام زین العابدین کے, اور سیدنا امام زین العابدین صاحب زادے ہیں سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین کے, اور وہ لخت جگر ہیں مولا کائنات کے. تو بہت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرحد جا کر ان سادات سے ملتی ہے تو والد کی طرف سے سیدنا عبداللہ المحض, اس لقب کو یاد رکھ لیجئے اس نام کو سیدنا عبداللہ المحض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ واسطہ بنتے ہیں امام حسن کی بارگاہ میں پہنچانے کے جو آپ کے نبی پرس کے جد امجد ہیں, اور سیدنا محمد الجواد یہ واسطہ بنتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں پہنچانے کے جو ایک رشتے کے اعتبار سے نبی اور ایک کے مطابق دسویں گویا کہ آپ کے دسویں پرس کے اندر جد قریب یعنی نانا ہے, تو یہ دو پرسیں گویا کہ نظر آتی ہیں. میں یہاں پر صرف ایک بات مزید یہاں پر فضیل بریلوی کے حوالے سے عرض کر دوں کہ جب آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ والدہ کی جانب سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سیدنا محمد الجواد کے واسطے سے امام حسین کی اولاد میں پہنچتے ہیں, سیدنا محمد الجواد یہ صاحبزادے ہیں جس طرح میں نے عرض کیا آپ کے سامنے سیدنا امام علی رضا کی, اور امام علی رضا کون سی شخصیت ہے, ان کا کیا مقام ہے؟ فضیل بریلوی فرماتے ہیں کہ نیشاپور کے علماء نے ان کو دعوت دی امام علی رضا کو صلوات اللہ علیہ جدہ والے ہیں, کہ بڑے بڑے محدثین ان کی مزار مقدس پر حاضری دیا کرتے, علامہ ابن ابو بکر بن خزیمہ امام علی حدیث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وما حلت بھی شدت فزور تو علاقہ بھی علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ جدہ والے ہیں, فرمایا کہ جب میں توس میں ہوتا تھا مشق میں رہتا تھا جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں امام علی رضا کی مزار پر حاضری دیتا تھا. 405 ہجری حضرت ابو بکر بن خزیمہ کا سنِ وصال ہے. امام بحثی کا نام سنا ہے آپ نے حدیث کی دنیا میں, ان کی کتاب ہے سنن بحثی جس کو سنن کبری بھی کہتے ہیں, شعب الایمان ان کی کتاب ہے, دلائل النبوہ ان کی کتاب ہے, امام بحثی امام حاکم جن کی کتاب مستدرک ہے, امام ابو بکر بن خزیمہ ان سب کے استاد ہیں, امام ابو بکر بن خزیمہ ان سب کے استاد ہیں, اور صرف استاد نہیں میرے دوستو, ان کو حافظ ابن حجر اسقلانی اور تمام شارحین نے لکھا ہے کہ آپ محض محدث نہیں بلکہ امام الاہل الحدیث ہیں, امام الاہل الحدیث ہیں, یعنی وہ محدثین یعنی آپ وہ محدثین جس کے سینوں میں ہزاروں لاکھوں حدیثیں جمع ہوتی ہیں وہ محدثین آپ کے سامنے زانو تلمس کو خم کرتے ہیں, آپ کی شاگرد اختیار کرتے ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ روئے زمین کا یہ امام جس طرح امام بخاری استنباط اور رسول کے حوالے سے سیدنا امام علی رضا کا مقام آپ دیکھے کہ امام ابو بکر بن خزیمہ وہ شخصیت ہے, امام بخاری نے جب حدیث پر کتاب لکھی تو آپ نے اپنی کتاب کا نام صحیح رکھا, یہ دعویٰ کیا آپ نے کہ میں نے اس میں تقریباً ساری صحیح حدیث نقل کی ہے. اسی طرح امام ابو بکر بن خزیمہ نے حدیث کی کتاب لکھی, آپ نے اکثر وہ حوالے سنے ہوں گے صحیح ابن خزیمہ کے نام سے,
قریب ہے خزیمہ کے نام سے, تو حضرت ابو بکر بن خزیمہ نے جو حدیث کی کتاب لکھی, تو آپ بھی علم حدیث میں امام بخاری اور ثانی ہیں, آپ نے جب حدیث کی کتاب لکھی تو بڑے دعوے سے کہا کہ میں اس کتاب میں کوئی نئی حدیث نہیں لکھی ہے بلکہ جو حدیث لکھی سب صحیح حدیث لکھی ہے. امام حاکم جیسا آدمی اور امام بحثی جیسا محدث جس کو اپنا امام کہے حدیث میں, اپنا شیخ کہے حدیث میں, حضرت گرامی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مرتبہ جلدی سے سمجھانے کے لیے یہی بات کافی ہے. حضرت امام حاکم ابو بکر بن خزیمہ 405 ہجری جو کہ آپ کا سنے وصال ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں توس میں رہتا تھا اور مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی تو میں حضرت علی رضا امام علی رضا کی مزار پر حاضری دیتا اور وہاں پر دعا کرتا, اللہ میری دعا کو مقبول کر لیتا. آج ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, ہم تو مزاروں پر جانے کی شرک کہتے ہیں, اس کو تو کفر کہتے ہیں, اور یہ تو امام اہل حدیث ہے اور وہ اہل حدیث نہیں کہ جس کو ایک حدیث بھی یاد نہ ہو, یہ ان کے امام ہیں کہ ان کے شاگردوں کو نہ کو حدیث میں یاد ہوا کرتی تھی. ان کے شاگردوں میں امام بحثی جیسے کا نام آتا ہے, امام حاکم جیسے کا نام آتا ہے, لیکن عقیدہ دیکھیے, اہل بیت کی محبت دیکھیے. میں نے محرم کی تقریر میں بھی سوالے کو پیش کیا تھا, لیکن آج غوث اعظم کے سلسلے کے حوالے سے اس بات کو دوبارہ ذکر کرتا ہوں کہ حضرت امام ابو بکر بن خزیمہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں حضرت علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ جد والے کے مدار پر حاضری دیتا. سعید بن حبان کے مصنف علامہ ابن حبان کتاب الصفات کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ محدثین کا مجمع لگا ہوا تھا, آپ درس حدیث دے رہے تھے, آپ درس حدیث دے رہے تھے, امام ابو بکر بن خزیمہ درس حدیث دے رہے تھے, امام علی الحدیث درس حدیث دے رہے تھے, حد نگاہ تک محدثین کا مجمع تھا. اچانک آپ اٹھے اور فرمایا چلو میرے ساتھ, ہماروں کو یاد رکھا جائے, چلو میرے ساتھ. اور محدثین کہنے لگے کہ ہم حیران تھے, اس میں امام حاکم بھی تھے, تمام بڑے بڑے محدثین تھے اور بڑے بڑے بغداد کے نیشاپور کے بڑے بڑے شیوخ تھے, تو آپ کے شاگرد تھے, وہ وہاں سے اٹھے اور آپ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے کہ حضرت ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں, امام ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ تھوڑی دور سے ہمیں موسیٰ حضرت علی بن موسیٰ رضا کا مزار نظر آیا. فرمایا کہ مزار کا آج کا اور مزار کی چار دیواری نظر آ گئی تو ہم نے دیکھا کہ حدیث کا فن اس پر ناز کرتا ہے ثانیہ امام بخاری. حضرت امام ابو بکر بن خزیمہ اپنے جوتوں کو اتار دیتے ہیں, انتہائی عاجزی کے ساتھ انتظاری کے ساتھ امام علی رضا کے مقام کے روب کو اپنے اوپر ٹائی کرتے ہوئے سر کو جھکا کر دھیما دھیما چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر انتہائی عاجزی کے ساتھ مزار پر حاضری دے رہے ہیں. یہ سارے محدثین کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا, فرائے تو ابن خزیمہ تھا. فرمایا کہ ہم نے امام ابن خزیمہ کو دیکھا, وہ تدر رہا وہ تباد رہا کہ وہ آپ کی مزار پر جڑ رہے تھے, جو ہے آپ کی مدار پر جڑ رہے تھے, وہ تباد رہا اور انتہائی عاجزی کر رہے تھے. وہ محدثین وہ مشائخ خراسان کہتے ہیں کہ ماں کہیں کرنا اس عمل کو دیکھ کر ہم حیران ہو گئے کہ جناب حضرت امام علی رضا سے اس قدر محبت ہے. اب مجھے بتائیے یہ عام عمل ایک سنی حبیب مسجد سے جا کر سیدنا عبداللہ شاہ غازی کی مدار کو کر لے, سیدنا غوث اعظم کی مدار کر لے, شرک کھڑے ہو کر شرک کا فتویٰ دیتا ہے, اس غریب سے شرک کی تعریف پوچھو تو اس کو نہیں آتی. تو ہم نے کہا تمہارا منصب ہے کہ تم کسی کو کافر کرو, یہ تمہارا منصب ہے کہ تم جس کو گرا کرو, شرک جس کو آپ ثابت کر رہے ہو اس کا حکم تو تم جانتے نہیں ہو, تو اس کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ وہ طریقہ ہے صراط الذین انعمت علیہم کا. اللہ نے فرمایا ہر راہ سیدھی نہیں ہے, سیدھی راہ وہ ہے جس پر ہماری نام یافتہ بندی چل چکے ہیں. تو میں کر رہا تھا کہ سیدنا محمد الجواد مل کر کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ اپنے والدین کی تعریف سے بچہ خوش ہوتا ہے, نسل خوش ہوتا ہے. تو اگر آج ہم سرکار غوث اعظم کے والدین کا ذکر کریں گے تو یقین آپ کی ذات ہم سے خوش ہوگی. مل کر کہیں کہ سیدنا محمد الجواد رضی اللہ تعالیٰ, یہ صاحبزادے کس کے ہیں؟ حضرت امام علی رضا کی. کس کے؟ حضرت امام علی رضا کے. حضرت امام علی رضا سے مامون رشید بڑی محبت کرتا تھا, اپنی بہن کا نکاح حضرت امام علی رضا سے کروایا, اور جو آج مزار مقدس جتوس مشہد میں موجود ہے اس جگہ کا انتخاب مامون رشید نے کیا تھا. اور وہاں پر گویا کہ آپ اگر ہمارے تاریخ کا خطاب انٹرنیٹ پر موجود دیکھے تو وہاں پر مزید اس کی تفصیل موجود ہے. محض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی بن موسیٰ رضا جن کا مرتبہ ہی ہے, فاضل بریلوی لکھتے کہ نیشاپور کے محدثین اور علماء نے کہا کہ حضور آپ اپنے کرم سے اپنی خیرات سے دونوں عالم کو مستفید کر رہے ہیں, ان نیشاپور والوں کا کیا قصور ہے؟ نیشاپور کون سی جگہ ہے جہاں کے امام مسلم رہنے والے ہیں, جہاں کے امام مسلم رہنے والے جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے. تو علماء نے کہا کہ آپ تشریف لائیے حضور, نیشاپور میں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں. وہ صوفیہ اولیاء جن کے ہزاروں لاکھوں مرید ہیں وہ حضرت امام علی رضا کی خدمت نہ کرتے ہیں. حضور اب پد سنا ہو گیا ہے, اپنا چہرہ دکھا کر اس کو منور کر دی.
اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا نے وقت مرحمت فرمایا کہ میں فلا تاریخ کو آ جاؤں گا,
اور حضرت امام علی رضا نیشاپور پہنچے. جب آپ تشریف لائے تو لوگوں کا جمع غفیر تھا, اس میں جاہل نہیں صوفیاء اور محدثین اور علماء تھے, یعنی جو غیر عالم تھا اس کا تو قریب میں قدر بھی نہیں تھا, لیکن حد نکاح پر جو خطے نظر آ رہی تھی وہ محدثین کی تھی, اس دور کے چوٹی کے اولیاء کی, جو حضرت امام علی رضا کے استقبال میں کھڑے تھے. جس وقت حضرت امام علی رضا کی سواری نیشاپور میں پہنچی ہے, آپ کے چہرے مبارک کے اوپر نقاب تھا, آپ کے چہرے پر نقاب تھا. اب جب میں غفیر ہے لوگ دیکھنے والے کھڑے ہیں, ایک آگے سے کہہ رہا ہے کہ حضور چہرے سے نقاب ہٹائیے, دوسرا کہہ رہا ہے نقاب ہٹائیے. اس وقت نیشاپور کے سب سے بڑے شیخ قطب عالم حضرت ابو ذر آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کی کہ حضور چہرے سے نقاب ہٹائیے, آپ کو شبیہ رسول ہے, آپ کے چہرے مولا علی کا بھی جمال ہے, امام حسین کا بھی جمال ہے, امام حسن کی بھی شبیہ ہے, اور سب سے بڑی بات ذات رسالت کی چمک آپ کے چہرے پر ظاہر ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام علی رضا نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو لوگوں پر وجد تاری ہو گیا,
لوگوں پر وجد تاری ہو گیا. آپ کے چہرے کو دیکھ کر اس نے یوسف کے کٹی مصر میں انگوشت بنا, سب کٹاتے ہیں تیرے نام سے مدان عرب. اسی نبی کے مظہر اعظم کا مظہر کامل حضرت امام علی رضا نے جب نقاب چہرے سے ہٹایا لوگوں پر وجد تاری ہو گیا, دیوان کی تاری ہو گئی, غشی آ گئی, شکر اور جنگ کی کیفیت ہو گئی. علماء لکھتے ہیں, قابل بریلوی فرماتے ہیں کہ امام احمد نے کہا کہ اس وقت قریب تھا کہ لوگ فطروں میں مبتلا ہو جاتے, لوگ لڑ جاتے, جھگڑ جاتے, ہوش میں نہ تھے. امام علی رضا نے دوبارہ اپنا نقاب لگا دیا. پھر حضرت امام احمد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے, تو میں چاہوں گا یہ جو سلسلہ ہے اس کو سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں. حدیث تو بے شمار سندوں سے بھی بیان ہوتی ہے, کیونکہ حدیث کو بیان کرنے والے افراد ہوتے ہیں, اس افراد کو سند کہتے ہیں, اور جہاں وہ افراد مل کر یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تو سرکار کے قول کو متن حدیث کہتے ہیں, سرکار کے قول کو متن حدیث کہتے ہیں, اور جتنے افراد اس کو آگے ذکر کرتے ہیں اس کو سند حدیث کہتے ہیں. علماء نے لکھا کہ سندیں تو بے شمار ہوتی ہے, لیکن وہ سند جس کو سونے کی زنجیر کہا جاتا ہے, سونے کی زنجیر کہا جاتا ہے, سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے, فرمایا وہ سند ہے جو اہل بیت کی سند. اب جب سرکار امام علی رضا نے وہاں پر یہ بات فرمائی تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کو سند عالی سے کوئی حدیث پاک کو سنا دے جو سلسلہ تو ذہب ہے, جو نکھری ہوئی سند ہے, اس میں کوئی شک کرنے والا کافر ہو سکتا ہے, مومن اس سند میں شک نہیں کر سکتا. حضور ایک حدیث پاک سنائیے. حضرت امام علی رضا کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت موسیٰ کاظم سے سنا ہے, اور میرے والد گرامی حضرت موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق سے سنا ہے, اور حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت امام باقر سے سنا ہے, حضرت امام باقر کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے سنا ہے, امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی امام حسین سے سنا ہے, اور امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی مولا علی سے سنا ہے, اور مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا جناب سید عالم سے سنا ہے. سید عالم فرماتے ہیں مجھے جبرین نے یہ کہا, اور جبرین یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے وہ میرے قلعہ امان میں آ گیا, اور جو میرے قلعہ امان میں آ گیا اسے میرا عذاب نہیں چھو سکتا. یہ سڑک آپ نے نیشاپور میں بیان فرمائی. اب امام احمد بن حنبل جو محدثوں کے امام ہے, آپ فرماتے ہیں جو نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا امام علی رضا سے لے کر سرکار تک, فرمایا اس کو لکھ کر اگر گھر میں لگا دیا جائے تو گھر آفات بدیات سے بری ہو جاتا ہے. فرمایا جس سواری میں رکھ دیا جائے, امام احمد فرماتے ہیں جس سواری میں رکھ دیا جائے وہ سواری نقصان سے بچ جاتی ہے, جس کشتی میں رکھ دیا جائے وہ غرق ہونے سے بچ جاتی ہے, جو پاگل جنون اور جنات کا مریض ہو یہ نام لکھ کر اس کو پلا دیا جائے تو جن اس کے اندر سے بھاگ جاتا ہے. تو غوث اعظم ان کی اولاد ہیں, غوث اعظم ان کی اولاد ہیں کہ جس کو سلسلہ الزہب کہا جاتا ہے. میں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اس فضیلت کے نظرانہ پیش کرنے کے بعد کہ آپ پھر یاد کر لیجئے کہ حضرت سیدنا عبداللہ المحض کے ذریعے آپ امام حسن تک پہنچتے ہیں, اور سیدنا محمد الجواد کے ذریعے آپ امام حسین تک پہنچتے ہیں, تو یہ حسنی اور حسینی ثابت ہوا. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہ اور نہ ہو انہ. سیدنا صدیق اکبر کے نواسے بھی ہیں. جہاں پر آپ امام حسن کے نواسے ہیں وہیں پر آپ سیدنا صدیق اکبر کے نواسے ہیں. علماء نے یہ لکھا کہ آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد سیدنا ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ ان کی والدہ یعنی غوث اعظم کی دادی سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹی ہیں امام محمد کی اور وہ بیٹے ہیں امام طلحہ کے, وہ بیٹے ہیں امام عبداللہ کے, وہ بیٹے ہیں امام عبد الرحمن کے اور وہ بیٹے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے.
تو بولا کہ غوث اعظم اپنی دادی کی طرف سے بولا کہ
وہاں سے پوتے ثابت ہوتے ہیں اور آپ کا سلسلہ وہاں سے پہنچ جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر تک. یعنی آپ حسنی بھی ہیں, حسینی بھی ہیں اور صدیقی بھی ہیں.
تو یہ تو سیدنا صدیق اکبر سے آپ کا نسب ثابت ہوتا ہے.
اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے جو آپ کے نسب کی تشریح ہے, جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ امام حسن تک آپ کا نسب چلتا ہے سیدنا عبداللہ المحض کے ذریعے رضی اللہ تعالیٰ. محض کہتے ہیں نکلی بھی چیز کو, شائستہ چیز کو, نکلی بھی چیز اور شائستہ چیز کو محض کہتے ہیں. تو سیدنا عبداللہ کا یہ لقب ہے المحض, ان کو یہ سرکار غوث اعظم کی نئی پشت جد امجد ہے. ان کو محض اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے والد حسن مسنہ ہے,
یعنی امام حسن کے یہ خاص ہوتے ہیں. امام حسن کے بیٹے حسن مسنہ ان کے بیٹے سیدنا امام عبداللہ المحض ہیں.
تو غوث اعظم کے جد کریم نبی پشتوں میں جو سیدنا عبداللہ محض, یہ اپنے نسب کے اعتبار سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نسب میں داخل ہوتے ہیں. کہ سیدنا عبداللہ بن محض رضی اللہ تعالیٰ ان کو محض کی شائستگی کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد حسن مسنہ ہے اور آپ کی والدہ امام حسین کی بیٹی فاطمہ ہے.
آپ کے والد جو ہے امام حسن کے بیٹے ہیں اور آپ کی والدہ جو ہے امام حسین کی بیٹی ہے. تو اتنا شائستہ اور قریبی نسب ہے, اس لیے غوث اعظم کے اس نبی پشت کے بزرگ کو اور جد کریم کو محض کہا جاتا ہے, یعنی انتہائی نکھرا ہوا نسب,
انتہائی سترا نسب. یعنی وہاں سے امام ان کے والد گرامی امام حسن کے بیٹے ہیں اور والدہ جو فاطمہ ہے وہ سیدنا امام حسین کی بیٹی ہے. اب اس رشتے مبارکوں کو آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ جو سیدنا عبداللہ بن محض کی والدہ ماجدہ ہیں اور حضرت سیدنا امام حسن مسنہ کی بیوی ہیں. جس وقت حضرت امام حسن مسنہ کا انتقال ہو گیا تو امام حسین کی صاحبزادی اور حضرت عبداللہ بن محض کی والدہ سیدہ فاطمہ جو ہے انہوں نے نکاح کیا حضرت سیدنا عبداللہ سے, اور سیدنا عبداللہ جو ہے وہ بالکل صحیح سند کے اعتبار سے سیدنا عثمان غنی کے پوتے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمانی بھی ہوئے.
اب ایک رہ گیا فاروق, کہ سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے آپ کا نسل پاک کیسے پہنچتا ہے.
اس کو علماء کاملین نے اس طرح سے فرمایا کہ یہی سیدنا عبداللہ,
اور سیدنا عبداللہ کے جن سے حسن مسنہ کے انتقال کے بعد سیدہ فاطمہ نے نکاح کیا,
یہ سیدنا عبداللہ ان کی والدہ ہے ماجدہ کا نام ہے حفصہ, اور یہ حفصہ جن کا نام ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حقیقی بیٹی عبداللہ کی بیٹی ہے. تو اس حوالے کے اعتبار سے سیدنا غوث اعظم فاروق کی بھی,
یعنی چاروں خلفاء کے ساتھ آپ کی نسبت ہے. سیدنا ابو بکر سے بھی نسبت ہے, سیدنا عمر سے بھی نسبت ہے, سیدنا عثمان سے بھی نسبت ہے اور سیدنا علی سے بھی نسبت ہے.
تو یہ مقام ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا, کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ برکتیں عطا فرمائی کہ آپ گویا کہ سیدنا امام حسن کے پوتے اور امام حسین کے نواسے ہیں. تو صدیق اکبر اور سیدنا عثمان کے پوتے ہیں اور سیدنا عمر کے نواسے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ چاروں خلفاء سے بیک تک پھیل لینے والی شخصیت سرکار غوث اعظم ہے.
ایسا نسب اس کا ہوگا
اور ایسی فضیلت اس کی ہوگی کہ یہ چاروں خلفاء راشدین جو دربار رسالت سے بیک تک پھیل لے رہے ہیں اور یہ پھیل گویا کہ پشت در پشت ہوتا ہوا سیدنا غوث اعظم کے پاس آ رہا ہے. اور میں نے 10 محرم الحرام کو آپ کے سامنے یہ تفصیلی تقریر کی تھی کہ نسب کا فائدہ اولاد پہ پہنچتا ہے اور اجداد کی نیکیاں اپنی اولاد پہ پہنچتی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے صدیق اکبر کی نیکیاں کیسی ہیں اور حضرت عمر کی نیکیاں کیسی ہیں, عثمان غنی کی نیکی کیسی ہے, علی مرتضیٰ کی نیکی کیسی ہے. یہ چاروں نیکیاں جہاں جمع ہو جائے وہ غوث اعظم ہو جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے فطرت میں کبرا کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ اس مرتبہ اور مقام اور شان کی عظمت والا جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور میں مختصر طور پر تھوڑا سے آگے اس موضوع کو ذکر کرتا ہوں. میں تمام موضوع سے ہٹ کر اس ٹاپک کو گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جناب یہ معاملات عموماً غوث اعظم کی تاریخ کو بیان کرنے میں رہ جاتے ہیں، اور بعض کتابیں جو غوث اعظم پر لکھی جاتی اس میں اس کو سر سے ذکر نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ غوث اعظم کی اولین فضیلت ہے کہ آپ کے نفر پاس چاروں خلفاء کے ساتھ جا کر گویا کہ متصل ہو جاتا ہے. امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 18 سال کی عمر، تقریباً کم و بیش 18 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ بغداد جائیں اور وہاں پر تحصیل علم فرمائیں، اور جس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بغداد پہنچے تو وہاں کے سیاسی حالات انتہائی خراب تھے، اور گویا کہ عمومی طور پر منحص القوم کے مسلمان ایک بہت بڑے اضمحلال اور بہت بڑی پریشانی میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ وہ وقت بغداد اور پورے مسلمانوں پر انتہائی صبر آزما تھا. بغداد پر بنو عباس کی حکومت قابض ہو چکی تھی، اور بنو عباس نے اسی طرح یہ اشیاء شروع کر دی تھی جس طرح کے بنو امیہ نے شروع کی تھی. اب وقت کا خزانہ اور لوگوں کا مال غنیمت اور تمام معاملہ وہ ان کی عیاشیوں میں گویا کہ صرف ہو رہا تھا، اور کئی ایک طریقے کے فتنے کھڑے ہو رہے تھے. کہیں معتزلہ کا فتنہ تھا جو عذاب قبر کا انکار کرتا تھا، کرامت کا انکار کرتا تھا، انسان کو اپنے اعمال کا خود خالق کہتا تھا. وہیں سے قدریہ فتنہ جو انسان کو مجبور ماس کہہ رہا تھا، وہیں پر خلق قرآن کا فتنہ کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو گویا کہ مخلوق قرار دے رہا تھا. تو جس وقت غوث اعظم نے بغداد میں قدم رکھا تو یہ سارے فتنے منہ کھول کے کھڑے تھے. سیاسی حال میں حکمران عیاشی میں لگے ہوئے تھے، اور ان کا شب و روز عیاشی میں گزرتا تھا، اور مذہبی حالات انتشار یہ تھے کہ اسلام کو اٹھانے کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے بے شمار فتنے، طریقے طریقے کے فتنے گویا کہ ہمارے یہ وجود میں آئے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ صوفیہ نام نہاد صوفیہ جس وقت تھے کہ جن کا صوفیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، تصوف سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آبا و اجداد جو بھی گزرے تھے، آبا و اجداد بھی گزرے تھے، تو ان کا چربا ان کی خیرات لے کر ان کے آستانوں پر قابض ہوئے اور اس منصب کے وہ اہل نہ تھے. اور ظالموں نے کیا کیا جس وقت، یہ میں وہ صورتحال پیش کر رہا ہوں، میں آگے پیچھے کی تاریخ نہیں، عین میں تاریخ پیش کر رہا ہوں کہ جس وقت غوث اعظم 18 سال کی عمر میں بغداد تشریف لائے. یہ اس وقت کا تاریخی خاکہ ہے کہ ایک طرف سے بنو عباس کے اندر وہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور اس وقت تمام معاملات بالکل زوال کی طرف ہے، اور مشہور خلیفہ المختفی امر اللہ غوث اعظم کے عین شراب کے وقت بنو عباس کا کے اندر گویا کہ خلیفہ منتخب ہوا تھا. تو جہاں پر بنو عباس کے اندر عیاشی اور خود نوش اور بدیانتی چل رہی تھی، وہیں پر مذہب کے اندر طریقے طریقے کے گویا کہ فتنے لہائے جا رہے تھے. اور ساتھ صرف یہ نہ تھا بلکہ جن مداروں سے اور جن آستانوں سے عقیدت وابستہ تھی، ایمان وابستہ تھی، وہاں پر اپنے باپ دادا کی تعلیمات کے محرف اور اس میں خیانت کرنے والے ان کے ایسے غلط جانشین وہاں پر آ کر بیٹھ گئے کہ جنہوں نے یہ اعلان کیا جی شریعت اور ہے اور طریقہ اور ہے، شریعت اور ہے طریقہ اور ہے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ طریقت مقدم ہے اور شریعت مؤخر ہے، یعنی دین کا پورا نقشہ بگاڑ کر دیا، اور اس میں آزادی دے دی کہ بس تم ہمارے حلقہ ذکر میں آ کر ذکر کر لیا کرو، اور تمہیں کسی شہر کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس آ کر نظرانے اور سرحدے کرا دیا کرو، کسی شہر کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو ایک طرف غلط صوفیاء کا رنگ اختیار کر کے، اچھوں کا غلط رنگ اختیار کر کے، اور اچھوں کے طریقے کو غلط طریقے سے استعمال کر کے، آبا و اجداد نئے گزرے تھے، خود علم سیاحی تھے، ظاہر مطلب تھے. تو جس طرح گویا کہ عراق کے شیعوں نے انہیں چڑھانا چاہا، آج بھی آپ دیکھیں کہ اکثر مدارات اور آستانوں کو اللہ محفوظ فرمائے کہ وہ شیعوں کی نظر ہو گئے کہ جناب جاؤ تو وہاں پر پنجا لگا ہوا ہے، جاؤ تو الٹی سیدھی باتیں ہیں، اس لیے کہ پیر صاحب پڑھے لکھے ہیں نہیں اور ان کے جیل میں مال کے مال انہیلے جا رہے ہیں. اور یہی حال ہوا کہ اگر آپ ہری پور ہزارہ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر ایسے بدبخت پیدا ہوئے جو ہے سید، اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور پیر کی اولاد کہلواتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کو قتل دیتے ہیں. اگر تمہیں معاملے کو صحابی کو اگر کنار مسلمان نہیں مانتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ شیعت میں ان کی چابی ایسی بھری ہے کہ کچھ کچھ علم نہیں تھا، لیکن ان کے آبا و اجداد کو دیکھے تو اس سے اسلام پھیلا، اس پر ان کے اسلام کی تقریب ملی ہے. تو جہاں غوث اعظم کے دور میں یہ سیاسی فقدان تھا،
جہاں غوث اعظم کے دور میں یہ مذہبی فتنے اٹھ رہے تھے وہیں پر تشدد کا غلط استعمال کر کے اور صوفیوں کا نام لے کر غلط نظریہ دیا جا رہا تھا اور تشدد کو بدنام کیا جا رہا تھا, طریقت کی راہ کو بدنام کیا جا رہا تھا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بغداد میں قدم رکھا ہے. یہ تو حالات تین زاویے سے تھی, یعنی بنو عباس کی سیاسی زبان اور مذہبی طور پر فتنوں کا زبان, اور تیسری کی صورت جو تھی وہ تصوف کا غلط استعمال کرنا. اب حضرات گرامی چوتھی صورت کیا تھی کہ اندلس کے اندر طارق بن زیاد نے جن مقامات کو فتح کیا تھا مسلمان مغلوب ہو گئے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کے گویا کہ وہ تمام مقامات جو طارق بن زیاد نے اندلس میں فتح کیے تھے آہستہ آہستہ اسپین کی مسلم زمین نصارہ کی نظر ہو رہی تھی, عیسائیت کی نظر ہو رہی تھی. تھوڑا اور آگے چل کر اگر ہم پوری فکری انتشار کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ایک بہت خطرناک فرقہ فلسفیوں کا, یونانی فلسفیوں کا فرقہ مسلمانوں کے سامنے تھا. بغداد کے گلی کوچوں میں مناظرے ہو رہے ہیں, مباحثے ہو رہے ہیں, اور وہ فلسفہ وہ منطقی اور فلسفہ کے پابند لوگ یونانی عیسائی وہ آگے مسلمانوں کو چیلنج کرتے تھے کہ آؤ تم یہ کہتے ہو کہ جناب آسمان کے اوپر جنت ہے, آسمان تو ایک لطیف جسم ہے, اس کے اوپر جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی عقلی سوالات کر کے وہ گویا کہ مسلمانوں کو مطمئن کر رہے تھے. تو ان تمام صورت حال کے حوالے سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تحصیل علم کے ساتھ ساتھ ان فرقوں کا رد بھی کیا, اور آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بھی عرض کرتا ہوں کہ ان جاہل صوفیوں کا رد کیا اور اپنے حلقہ فرد کے اندر شریعت کے پیغام کو فوقیت دیا اور عوام کو یہ صحیح فکر دی کہ طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے. جو یہ کہے کہ طریقت شریعت سے جدا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, اس لیے کہ شریعت سے جو جدا ہو جائے وہ کفر ہے, شریعت سے جو جدا ہو جائے وہ کفر ہے. شریعت جو ہے وہ طریقت کا چہرہ ہے. یوں سمجھ لو کہ ایک پیاز کی مثال دی, فرمایا کہ پیاز کے ملک تک پہنچنے کے لیے تمہیں کئی چھلکے اتارنے پڑتے ہیں, فرمایا کہ خدا کی ماری ہے اور پہچان تک پہنچنے کے لیے پہلا خور اس کو جو ہے وہ شریعت کا ہے. جب اس پر عمل کرو گے تو شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے طریقت. جب اس پر عمل تم نے کر لیا یہی طریقت ہے, اور جب تمہیں طریقت کا طریقہ پتا چل گیا اور جب تم عمل شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے لگ گئے تو یہ در پردہ پردہ در پردہ ایک اصل چیز ہے. اس کو پھیلاتے ہیں تو چار حصے بن جاتے ہیں, اس کو جمع کرتے ہیں تو ایک حصہ بنتا ہے. جس طرح کہ نماز پڑھنا, حلال کو حلال جاننا, حرام کو حرام جان کر چھوڑ دینا, یہ شریعت. جو بندہ اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے تو یہ ہے طریقت. بندہ جب اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے تو یہ ہے طریقت. اب جب عمل کا نام طریقت ہے تو طریقت جس کو مل گئی اسے خدا کی معرفت مل گئی, اور جس کو معرفت مل گئی تو یہی تو حقیقت تھی. اس کو کہا گیا کہ شریعت طریقت حقیقت معرفت ان چاروں کے نام سے کہا گیا. اور وزیر اعظم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی, فرمایا کہ شریعت اور طریقت جدا نہیں. فرمایا کہ جب حکم انسان کے جسم پر لگتا ہے تو شریعت ہوتی ہے, اور جب بندہ اس کو دل سے بجا لاتا ہے تو یہ طریقت ہو جاتی ہے. جب کوئی کام زبردستی کرتا ہے تو اس کو محض شریعت کہا جاتا ہے, لیکن وہی نماز دل سے پڑھتا ہے تو اس کو طریقت کہا جاتا ہے. اور یہ طریقت کا جو طریقہ ہے عمل کے لیے جب دل راضی ہو جائے تو اسے معرفت مل گئی, اور جسے خدا کی معرفت مل گئی تو وہی تو حقیقت ہے. تو ایک طرف آ کر غوث اعظم نے پیغام دیا کہ طریقت جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے, طریقت جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے. اب کیونکہ گزشتہ دور میں منصور حلاج کا دور گزر چکا تھا, انل حق کی سزائیں گزر چکی تھی, تو وہ جو آپ نے اپنی شکر کی کیفیت میں بیان کیا تھا جاہل صوفیوں نے اس کا الگ رنگ لے لیا تھا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ تفصیلی موضوع ہے کہ غوث اعظم نے آ کر ان جاہل صوفیوں کا رنگ کیا اور فرمایا کہ ہر ذات خدا کی ہے. منصور حلاج کی زبان سے جو چیز ساری ہوئی تھی وہ عقل کے زمرے میں نہیں تھی, وہ شکر کے عالم میں تھی, اور شکر کے عالم کو مرید اپنے اوپر آزما نہیں سکتا. اس لیے فرمایا کہ مجذوب کا مجذوب سے بیعت نہیں ہوتی, مجذوب سے بیعت نہیں ہوتی, بیعت صالح سے ہوتی ہے. بیعت صالح سے ہوتی ہے یعنی وہ صالح جس کی عقل بھی برقرار ہو, وہ حرام حرام اور حلال میں تمیز کرتا ہو تو وہی بیعت کرنے کا حمدار ہے اور اسی سے بیعت کی جائے. اور جس کی عقل ہی فرق ہو چکی ہو اور اللہ کے انوار میں وہ اتنا جج پا چکا ہو کہ اس کی عقل چلی گئی ہو تو مجذوب کا مرید بننا زندیق بننا ہے. اس لیے تو اس سے تو ایسے عمل خالی ہوں گے کہ جو شریعت سے بظاہر مخالف ہے. اب اگر مرید بھی وہ عمل کرنا شروع کر دے کہ میرے پیر نے لوہے کے کڑے پہنے تھے, میرے پیر نے تو باہر کھول کر پورے بازار میں نچا تھا, تو حضرات گرامی پھر زندگیت کی راہ چلے گی. غوث اعظم نے فرمایا کہ مرید جس کا بننا چاہیے وہ صالح ہے, مجذوب کو صرف دیکھو اس کے طریقے پر عمل نہ کرو. آپ سمجھ آپ اس کے طریقے پر عمل نہ کرو. پھر یہ بات تھوڑی آگے چلتی ہے کہ کیا صرف محض صالح فضیلت رکھتا ہے. بہت زیادہ فرماتے ہیں کہ نہیں, سالک کا کام ہے عمل کرنا اور مجذوبیت جوش دلاتی ہے, سر کٹانے کا جذبہ دلاتی ہے.
تو فرمایا کہ افضل سالک وہ ہے جو سالک المجذوب ہو, کہ ہو تو سالک عقل اس کی برقرار ہو لیکن اندر فدائیت کا جذبہ موجود ہو. تو فرمایا کہ مہد سالک بھی خوش ہے,
مہد سالک بھی خوش ہے. کامیاب وہ ہے جو سالک المجذوب ہو کہ جب اسے خدا کے دین کے لیے پکارا جائے تو مناظرہ بھی کرے, جہاد بھی کرے, جہاد بھی کرے. اس طرح کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے کہ آپ سالک بھی ہیں کہ 40 سال آپ نے پیشاب کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے, شروع سے یہ رفتار ہے اور جنگ کا یہ عالم ہے کہ ان کی اس چیز کو اگر آپ دیکھیں اور وہاں کے خلاف حکم پر جاری ہو تو وہ زمین پر گر کر مر جائے. تو جنگ کا عالم یہ ہے. تو آپ کو اللہ نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا جہاں جاہل صوفیوں کا رد کر کے آپ نے اپنے مرید پادریوں کو صحیح راہ دی, تو پھر وہ سلسلہ خواجہ غریب النواز کی صورت میں ظاہر ہوا, حضور بختیار کاکی کی صورت میں ظاہر ہوا
اور ان اجندہ اولیاء کی صورت میں ظاہر ہوا. جہاں پر یہ بات ہوئی وہیں پر فلسفیوں کا ایک بہت خطرناک فلسفہ ظاہر ہوا. مسلمانوں کو اپنی سوالات کر کے الجھاتے تھے. اس وقت حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے سدے باز کر کے یونانی فلسفوں کا مقابلہ کیا. جہاں پر امام غزالی نے فلسفیوں کو روکا ہے وہیں پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے سے وہ مسلمان جو گمراہی اور بدعملیوں کے سمندر میں غرق ہو گئے تھے انہیں بلا کر دوبارہ شریعت کا پالن کیا. صرف انہیں ہی پالن نہیں کیا بلکہ ایسی احسن انداز میں تبلیغ کی کہ ایک ایک وقت میں ہزاروں یہودی اور نصرانی آپ کے ہاتھ مسلمان ہوتے تھے. سارے اولیاء نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ محض عبد القادر نہیں, آپ محی الدین ہیں,
آپ محی الدین ہے, آپ کی برکت سے خدا نے دین کو زندہ کیا ہے. اور یہ جتنے فتنے تھے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل سے اس کو رد کیا. ایک سیاسی حوالہ پیش کر کے میں آخری جملوں کی طرف آ جاتا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, ایک اصل بحث ابھی باقی ہے, ذرا اس کو سنیے گا. یہ سیاسی حوالے کے اوتار سے میں پیش کروں کیونکہ تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ سیاست مذہب کا شعبہ ہے, سیاست مذہب کا شعبہ. یہ الگ بات ہے کہ آج سیاست جھوٹ پر مبنی ہو گئی ہے. تو اچھی چیز کا نام لے کر اس کی غلط رسمیں رکھ دی جائے تو وہ غلط رسمیں غلط ہے, وہ چیز غلط نہیں ہے, وہ چیز غلط ہے. اس کی مثال آسان سمجھنے کے لیے کہ کھانا بندہ کھاتا ہے اور مکھی آ جائے تو بندہ مکھی کو ہٹاتا ہے, ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو ناک نہیں کاٹ دیتا بلکہ مکھی کو مٹاتا ہے. تو سیاست یہ علم کا شعبہ ہے. اس کے لیے آپ سورہ حدیبیہ کو دیکھ سکتے ہیں, فتح مکہ کو دیکھ سکتے ہیں. سیاست میں وسیلت ہے, سیاست حکمت کا نام ہے, یعنی اپنے عقل کے ذریعے گرد و نواح کے ماحول پر ایسی نظر رکھنا اور امن و سلامتی کے لیے ایسے معاملات دینا کہ جس سے خدا کی خلق کو امن ملے, سکون ملے اور اسلام کے مشن کو غلبہ ملے. یہ ہے سیاست. یہ سیاست نہیں کہ کوٹے حرام پیسوں کے پاس کروا دینا اور نا اہل شخصوں کو لا کر کھڑا کر دینا کہ جن کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے اور ان کے ذریعے اپنے ٹینڈر پاس کروانا. یہ سیاست نہیں ہے, یہ خیانت ہے. ایک ایک روپے کا حساب خدا کی بارگاہ میں لیا جائے گا, ایک ایک روپے کا. لیکن سیاست جو ہے وہ اسلامی شعبہ ہے, سیاست اسلامی شعبہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا بندہ جو کربلا تشریف لے گئے, اس میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی آپ کو کہ جناب اس وقت یزید اپنی سیاسی غلط حرکتوں کی وجہ سے اسلام کی تحریک اور شہروں کو خراب کر رہا تھا. اس وقت آپ کا جانا مذہبی لبادے میں تھا اور حق یہی تھا, لیکن اس مذہب کے اندر وہ سیاسی فکر تھی جو سرکار نے صلح حدیبیہ میں کر کے مسلمانوں کو کافروں کے چنگل سے نکالا تھا. امام علی خان یہی چاہتے تھے کہ میں کربلا میں جا کر اس مذہبی سیاست کو رائج کروں تاکہ یزید کے چنگل سے مسلمانوں کے شہر نکلے اور ہر جگہ اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے. سیاست کا انکار کرنا گمراہی ہے, لیکن کس سیاست کا انکار کرنا فرض ہے؟ جو آج سیاست ہو رہی ہے اس کا رد کرنا فرض ہے, اس کا انکار کرنا فرض ہے. لیکن وہ سیاست جس کو اسلام پیش کرتا ہے اس کو ماننا ضروری ہے, اس کا انکار گمراہی ہے. اب آپ دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جس وقت المقتدی بن امر اللہ جو عباسیوں کا خلفاء میں سے بڑا خلیفہ تھا, جب وہ وہاں پر حاکم مشہور ہوا تو منصب قضا چیف جسٹس کے عہدے پر ایک بہت بڑے ظالم آدمی ابوالوفا یحییٰ بن سعید کو جو ہے وہ منصب تفویض کیا گیا بغداد کا کہ جناب یہ سب سے بڑا جج ہے, چیف جسٹس قاضی القضاء ہے, اب یہ جو فیصلہ کرے گا اس کی بات مانی جائے گی. سرکار غوث اعظم کو جب پتا چلا کہ جناب ابوالوفا یحییٰ بن سعید کو یہ گویا کہ بنایا گیا ہے, غوث اعظم نے فرمایا اظلم الظالمین ہے, یعنی ظالموں میں سب سے بڑا ظالم ہے. اور فرمایا ایسے بدبخت کو گویا کہ مسلمانوں پر حاکم بنایا گیا, اور حاکم ہی نہیں چیف جسٹس کے مقام پر اور قاضی القضاۃ کے مقام پر لا کر کھڑا کیا گیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مسجد مسجد قادری میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے, فرمایا کہ وقت کے حاکم کو ہم مطلع کرتے ہیں, المقتدی بامر اللہ اس بات کا گویا کے حکم دیتے ہیں کہ سن لے کہ جسے تو نے وقت کا قاضی القضاۃ بنایا ہے وہ اظلم الظالمین ہے, ظالموں کا ظالم ہے, شریر ہے, خائن ہے. اگر فلفور اس کو معذور نہ دیا گیا تو یہ شیخ ابو القادری اس کے لیے اپنے مریدوں کے ساتھ تحریر چلائے گا, تحریر چلائے گا. اور یہ خط لکھا, کسی مرید نے کہا کہ حضور خط لکھ دیجیے ہم خلفاء کے پاس پہنچا دیتے ہیں. اب خط دیکھے کیا لکھا گیا, حضور کا خیال نہیں لکھا, عالی جناب وزیر اعلیٰ اور فلانا یہ ملم کاری مجھے پسند ہو, کیونکہ یہ آپ ہی کو سیوا دے سکتا, آپ کا جو باطن تھا وہی ظاہر تھا اور جو ظاہر تھا وہی باطن تھا. آپ ظاہر کی بات ہے حسین کی اولاد میں سے ہیں, حسن کی اولاد میں سے ہیں, کہ سردار نباس دس 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 سے یقین حق پائے بنا لا الہ الا اللہ حسین, اور آپ ان کی اولادوں میں سے تھے. آپ نے وقت کے حاکم کو خط لکھا, اور خط لکھتے ہوئے آپ نے لکھا یہ مکتوب عبد القادر کی جانب سے ہے, کوئی تبصرہ نہیں اس پر, کوئی رکاوٹ نہیں, یہ مکتوب عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ کی جانب سے ہے. تم نے فلاں بن فلاں کو گویا کہ مسلمانوں کا حاکم بنا دیا ہے, اس کو حکم پر تم نے نافذ کر دیا ہے, اور اس کی اطاعت کو گویا کہ تم نے لازم کر دیا ہے, اسے مقتدا بنا دیا ہے. لہذا سنو ہم میں تمہیں حکم دیتا ہوں, کیا فرمایا, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً اسے معذور کرو. جب یہ خط لے کر پہنچایا گیا اور مقتدی بامر اللہ گویا کہ جو اس وقت کا خلفاء عباس میں خلیفہ تھا, جب یہ خط پہنچا اسے پتا چلا کہ غوث اعظم کا خط آ رہا ہے, خط وہاں سے چلا ہے یہ زمین پر بیٹھا نہیں کھڑا تھا. اور جب خط پہنچا حضرت حضور غوث پاک کا, اسے لیا چوما آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگا صدق یا شیخ ہو, صدق یا شیخ ہو, صدق یا شیخ, آپ نے حق فرمایا ہے, جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی ہو کر رہے گا, جیسا آپ نے فرمایا ہے ویسا ہی ہو کر رہے گا. اور حضرت گرامی گویا کہ اس وقت مسلمانوں کو اس ظالم پیشوا سے گویا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے گویا کہ نجات دلائی. اس طرح کے بے شمار معاملات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے گویا کہ پیش کیے جا سکتے ہیں. آخری جملہ جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے مقام اور آپ کی عظمت کا سب سے ضروری باب ہے, سب سے افضل باب ہے, وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ محبت اور دل پاک کرنی, جس وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بغداد پہنچے اس وقت یہ سارے فتنے دیتے آپ کے حالات میں نے آپ کے سامنے پیش کی. سرکار غوث اعظم جا کر کسی ایک جگہ پر گوشہ نشین نہ ہوئے, بلکہ آپ نے اپنی زمانہ طالب علمی کی زندگی سے بلکہ تحریک کی ابتدا کی, اور آپ آہستہ آہستہ اپنے مریدوں کو اور اپنے ماننے والوں کو اس چیز کے اندر آپ نے فعال کیا کہ ہر طریقے سے جس محاذ سے اسلام کی حفاظت کی ضرورت پڑے گی ہم وہاں پر جائیں گے. شیعوں سے آپ نے 40 مناظرے کیے, کتنے 40 مناظرے کیے. آج جو پیر اپنے آپ کو شیعوں کے ساتھ بٹھائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, قادری نہیں ہو سکتا, وہ نام قادری لکھے یا کچھ بھی لکھ دے سب کچھ ہو سکتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ سید ماننے کے قائل نہیں, اور ان کے بڑے بڑے خناسوں نے سرکار غوث اعظم کی شدید توہین کی ہے, تو شرم آنی چاہیے ہمیں کہ یہاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی جن کے ساتھ جہاد میں, مناظروں میں, مباحثوں میں اور تحریروں میں گزاری ہے, ہم ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں, ان کے ساتھ وعدہ کروائیں. تو حضرت گرامی قبلت کے لیے خالی شیعہ ہی نہیں, جو بھی کم مذہب ہو حضرت گرامی اس کے ساتھ قطع تعلق کرنا یہ قابلیت ہے, یہ قابلیت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو قادری کہلواتے ہیں اور لکھتے ہیں الگ سلسلہ ہے. مزہ تو سب ہے نا کہ غوث اعظم جس کی قادری کو قبول کریں, جس کی قادری کو غوث اعظم قبول کریں, اور وہ طریقہ ہوگا کہ جب ہم شیخ کے لیے غیرت کریں, سرکار غوث اعظم کے لیے غیرت کریں, ان کے مقو سے قدم پر چلیں, جس چیز کو انہوں نے حق کہا اس کے پیچھے لگ جائیں, جس چیز کو انہوں نے شیخ کہا اسے چھوڑ دیں, یہ اس کے حق کا طریقہ ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 32 سال کے قریب تحصیل علم فرمایا, اور اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ کا مجاہدات کے لیے تھا. کتنا مل کر کہہ دیا, 30 سال کا عرصہ آپ نے گویا کہ مجاہدات کے لیے تھا, اور وہ مجاہدات وہ سترویں مجاہدات
جس کو بہجت الاسرار کے اندر علامہ نور الدین شتروفی علیہ رحمت نقل فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ آپ
خدا کے ذکر میں اس قدر منہمک تھے کہ نفس نے جس چیز کا تقاضا کیا آپ نے اس کو ترک کر دیا. فرما ایک سال کا عرصہ گزرا کہ آپ نے زبان پر پانی کا قطرہ نہ رکھا نفس کی شرارت پر, اور فرمایا کہ جناب جب نفس کی تفہیر ہوئی تو دل پر ارفا ہوا
اللہ رب العزت کی جانب سے تو پی لو تو پی لیا.
فرما دوسرے سال آپ نے نفس کی اصلاح کے لیے ایک سال پورا علامہ نور الدین شتروفی علیہ رحمت.
علامہ نور الدین شتروفی کون ہے؟ امام شیوطی انتمدہ ہے. ابن تیمیہ کی کتاب میرے پاس اس وقت رکھی ہوئی ہے, یہاں پر وقت نہیں میرے پاس, وقت بہت ہو گیا ہے, ورنہ یہ سعودی عرب نے ابن تیمیہ کے فتاوے شائع کیے ہیں. اس میں ابن تیمیہ نے جھک جھک کر غوث اعظم کو سلام کیا ہے اور علامہ نور الدین شتروفی علیہ رحمت کے ذکر کو سرایا ہے. ابن کثیر نے, ابن رجب حنبلی نے, یہ سارے غیر مقلدین اور وہابی مذہب کے چوٹی کے بڑے بڑے علماء کہلاتے ہیں, انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں, لیکن سرکار غوث اعظم کو اللہ نے حسنی اور حسینی کو جنایا عطا فرمایا کہ جس کے سامنے آپ کا نام گیا وہ روب سے پانی پانی ہو گیا, روب سے پانی پانی ہو گیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 30 سال سے زیادہ عرصہ مجاہدات میں گزارا. علامہ نور الدین شتروفی لکھتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ جس وقت آپ نے کھانا پینا ترک کیا اور صرف پتے, اور پتے میں وہ چیزیں جو جانور جس کو چلتے ہیں اس کے ذریعے کھا کر مجاہدات کیے, فرمایا کہ 30 سال کا یہ عرصہ جو مجاہدات میں گزرا اور 1 سال جو یہ خاص یہ روٹی اور غذا کو چھوڑنے سے گزرا ہے, فرمایا وہ پتے کھانے کی وجہ سے آپ کا گلا اتنا متاثر ہوا تھا کہ یہ گلے کے باہر سے اس کی سرخی نظر آتی تھی, ہریالی جو تھی اس کی وہ نظر آتی تھی, یعنی اتنا شمدا اور شمدے کا گویا کہ وہ زہریلا پن اتنا ظاہر ہوا صرف اس لیے ہر جس چیز کا تقاضا کرے گا خدا کی رضا میں اس کو چھوڑ دوں گا. حالانکہ آپ حسنی تھے, حسینی تھے, فاروقی ہے, عثمانی ہے, صدیقی ہے. آپ کہتے ہیں مجھے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے حج پر جانے کی, الا اللہ کی ضرورت لگانے کی, تہجد پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ایسی لوگ ہاتھ سنیں گے چاروں جگہ سے فیض آ رہا ہے, لیکن دراصل یہ ہے کہ فیض جن عظیم حریم بارگاہ سے آ رہا تھا وہ غیرت سے ممنوع تھی, اس لیے کہ وہ دونوں جگہ کا فیض دو ہی نہیں چاروں جگہ کے دریا جہاں پر آ کر جمع ہو رہے تھے اسی نے وہ مل کر کے بتایا کہ ایسے مجاہدات وہی کر سکتا ہے جس پر ان چاروں کا فیض نشاور ہو رہا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہ عنہ کے یہ مجاہدات, یقیناً بغداد کے لوگوں نے آپ کو بہترین لباس پہنا ہوا تو دیکھا کہ اس وقت کا حاکم بھی وہ لباس نہ پہن سکتا تھا, اور آپ خود فرماتے تو وان بابی نے نعمت ربی کا تحدث, جب ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو اس کا چرچا کرو, اس کا چرچا کرو. اور علماء نے لکھا ہے کہ نعمت کا چرچا کرنا خدا کی سنت ہے. سرکار خود فرماتے انا سید ولی آدم ولا فخری, میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں, تحریر سے نعمت بلا فخر لیکن فخر نہیں کرتا, یہ تحریر سے نعمت کے لیے. تو تحریر سے نعمت کو بیان کرنا یہ نبی کی سنت ہے, یہ فخر نہیں ہے, یہ فخر نہیں ہے. جو خدا نے نعمتیں دی ہیں اس کا ذکر کیا جائے, اس کو چھپانا بعض علماء نے گناہ لکھا ہے, بلکہ اس کا ذکر کیا جائے اس انداز میں کہ کسی مسلمان کو گھٹیا نہ سمجھا جائے, حقیر نہ سمجھا جائے, بلکہ اس کا اعلان کیا جائے. اب آپ سنیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وقت کے بہت مضمون تاجر بھی تھے, آپ کے تجارت کے سامان کے لیے بڑی بڑی کشتیاں گویا کہ حاوی ہوا کرتی تھی وہیں پر, جب آپ مہنگا ترین لباس لینے تن کرتے تھے, مہنگا ترین لباس جو بنو عباس کے علماء بھی نہیں پہنتے تھے, لیکن علماء نے یہ بھی لکھا, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ جہاں پر مہنگا ترین گویا کہ جبا اور لباس اور خرچہ جب تن تھا تو جو جسم سے لگنے والی چیز تھی وہ ٹاٹ تھی, جسم سے لگنے والی جو چیز تھی وہ ٹاٹ تھی, یعنی ٹاٹ کا وہ ٹاٹ جس کو جو بارش وغیرہ کے سائے کے لیے رکھا جاتا ہے, یہ بال اس کو کہتے ہیں کہ جناب ٹاٹ اس قسم کی کہ جو بکری اور اونٹ کے بالوں سے اور دمبے کے بالوں سے ملا کر بنائی جاتی ہے, اس سے سردی بھی حاصل کی جاتی ہے اور پانی کو روکا بھی جاتا ہے. تو آپ کا ایک اور فخر یہ ہے اور پہلی سے نعمت یہ ہے کہ نعمت کو جتانے کے لیے آپ نے سب سے مہنگا ترین لباس پہنا ہے, اور فخر جو آپ کی گویا کی فطر سے ثانیہ ہے اس کے لیے آپ اندر سے اس تاج کو دیوے تن فرمایا ہے, اندر سے یہ لباس ہوتا تھا اور باہر سے یہ مہنگا ترین لباس گویا کہ آپ
زیب تن فرمایا کرتے تھے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ 32 سال اور یہ 30 سال کے جو مجاہدات فرمائے ہیں, اس کے بعد جب آپ بغداد تشریف لائے اور بغداد میں آپ جل بدر تھے, تو علماء ربانی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 60 سال ہوئی, کتنی 60 سال, ایک روایت کے مطابق 528 ہجری, ایک روایت کے مطابق 529 ہجری, اور فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ ایک تحقیق کے مطابق 530 ہجری کا یہ عرصہ ہے, ایک یعنی 530 ہجری کو علماء نے زیادہ ترجیح دیا ہے کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب ہوئی, تو ایک دن آپ نے اپنے مجمع کے اندر جس میں 50 سے زائد عظیم صوفیاء اور اولیاء تھے, 50 سے زائد صوفیاء اور اولیاء موجود تھے, اس میں آپ نے تمام علماء نے لکھا, امام سیوطی نے لکھا, حاجی امداد اللہ ماہری مکی نے لکھا, یہ قریب کرو علامہ سید محمود آلوسی نے لکھا, شاہ عبد الحق ماجد زیدی نے لکھا, حاجی ثناء اللہ تعالی فتی علیہ رحمت نے لکھا, شاہ عبد اللہ محمد زیدی علیہ رحمت فضل الحرمین نے لکھا. اس طرح آپ اگر اوپر چڑھتے چلے جائیں تو بحجۃ الارواح میں علامہ نور الدین شکروفی نے کئی سندوں سے لکھا کہ اس وقت رب کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ اعلان کریں, اس وقت آپ کو رب کی جانب سے حکم ہوا کہ اعلان کریں, 50 سے زیادہ والا صوفیا اور اجلا بزرگ اس محفل کے اندر موجود تھے, اور سرکار غوث اعظم خود جس اشرف رحم نورانی نے کھڑے ہو کر اس کو اعلان فرمایا کہ قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, لوگوں سن لو کہ اللہ نے مجھے ولایت کا وہ غلغلہ اور وہ برتری عطا فرمائی ہے کہ یہ میرا قدم ولیوں کی گردنوں پر موجود ہے, ولیوں کی گردنوں پر موجود ہے. 50 سے زیادہ صوفیا وہاں موجود تھے. اصول برکت کے چند کا نام میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. سب سے آگے جو شخصیت موجود تھی اور جس نے سب سے پہلے, یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے, بعض لوگوں نے کہنا کہ جی یہ غوث اعظم نے شکر میں کہا ہے. شکر اس کو کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح کے اندر کہ جب خدا اکرام اور عطا کی بارش کرتا ہے تو بندہ بھول جاتا ہے کہ میرے سامنے کون ہے اور میں کون ہوں, میرے سامنے کون ہے اور میں کون ہوں, اور اس کی زبان سے وہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں. جس طرح کے بایزید بستامی کہتے تھے ماں کہ اپنے آپ کو سبحانی سبحانی کہتے پکارتے تھے, یہ منصور حلاج نے اپنے آپ کو ان الحق کہا تھا, لیکن جب وہ ہوش میں آئے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واغفر لی, یہ میں نے کیا کہہ دیا. تو بایزید بستامی علیہ رحمت نے جہاں پر اپنے آپ کو سبحانی کہہ کر پکارا تو وہ کیفیت تھی کہ خدا کی قدرت کے مظاہر اور پرواز قدرت میں جب آپ نے پرواز فرمائی تو اتنا اونچا مقام آپ کو ملا کہ تجلیات سے ربانیہ کا نزول جب آپ پر ہوا تو آپ اپنی ذات کو بھی بھول گئے اور میں کہاں ہوں یہ بھی بھول گئے اور کیا بول رہا ہوں یہ بھی نہ رہا, یعنی شکر کی جذب کا یہ عالم تھا کہ اس میں زبان سے نکل گیا کہ میں حق ہوں میں سبحان ہوں. کہ جس طرح کے درخت پر رب کریم نے تجلی فرمائی تو درخت کہنے لگا کہ موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, کہ میں اللہ ہوں اللہ ہی نہیں بلکہ رب العالمین ہوں. تو جس طرح درخت پر رب کریم نے تجلی فرمائی تو درخت نے بولا میں اللہ ہوں, لیکن اللہ اس میں حلول نہیں کر گیا تھا, تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جس طرح درخت پر خدا نے تجلی فرمائے تو اس سے خدا اپنی بولی بلوا لے تو انسان تو اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو حضرت بائیلی بستانی ہو یا حضرت منصور حلاج ہو, ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے جو شجر موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا, جو شجر موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا. لیکن اس وقت جو ان کی زبان سے کلمات نکلے کہ میں سبحانی اور میری ذات سب سے بلند ہے, میری ذات سب سے اعلیٰ ہے, تو خدا کی ذات ہے, لیکن اس وقت انہیں ہوش نہیں تھا. جب یہ ہوش میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو یہ بات کر رہے تھے اور آپ کی زبان سے یہ نکلا. میں کہتا ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سبحانی کہوں, میں اپنے آپ کو سبحان کہوں, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو حق کہوں. لوگوں نے کہا جی کہا ہے, کبھی اتنے سارے گواہ ہے کہا ہے, تو میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ رب العالمین. اب یہ سوال ہوا کہ سرکار غوث اعظم نے یہ جو فرمائے کہ قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے, تو اس سے مراد سارے ولی ہے. اور غوث اعظم نے یہ بات حال میں کی ہے یا شکر میں کی ہے, یہ حال میں کی ہے یا شکر میں کی ہے؟ تو تمام علماء اور صوفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے یہ بات شکر میں نہیں بلکہ تصوف کی اصطلاح ہے سو اور تمکین میں کی ہے.
آپ اپنے پوری حضوری میں ہیں، پورے حال میں ہیں، اور رب کی جانب سے آپ کی زبان معمول ہے، رب نے آپ کو حکم فرمایا. اور مجھے فکر پسانی کئیوں میں زنانی مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ وہ خطبہ کبریٰ کا منصب جو رسول اللہ نے مولا علی کو دیا، مولا علی نے حضرت امام حسین کو دیا، امام حسین نے امام زین العابدین کو دیا، امام زین العابدین نے امام باقر کو دیا، امام باقر نے حضرت امام جعفر صادق کو دیا، امام جعفر صادق نے حضرت موسیٰ کاظم کو دیا، حضرت موسیٰ کاظم نے امام علی رضا کو دیا، پھر امام حسن عسکری کو ملا. اس کے بعد یہ اسالت قطبیت، اس کا اہل روح کریم پر کوئی نہیں تھا، اگر کوئی تھا تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے. فرمایا یہ معمول من اللہ، جو رب کریم کی جانب سے رسول اللہ کو حکم تھا کہ یہ منصب آگے بڑھائے، یہ منصب آگے بڑھائے. تو فرمایا یہی معمول. اے لوگا، جب 530 ہجری کا وقت آیا اور غوث عالم اپنے ممبر پر تشریف فرما تھے، رب کریم نے آپ کے قلب پر الحاق فرمایا کہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ کہو تو ایک نہیں، یہ مستقل موضوع ہے، ایک نہیں ہزاروں صوفیہ کی کتابیں، اللہ عبد الرحمان جامی کی نفحات الانف، شاہ رقم عبدی سے جلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شاہ اللہ مودی سے دلوی کی فضول الحرمین کو اٹھا کر دیکھے، حاجی امداد اللہ ماجی مکی رحمت کی شمائل امدادیہ کو اٹھا کر دیکھے، اوپر اگر چلے تو علامہ نور الدین شطروسی کو دیکھے، علامہ زیادی سیوتی کو دیکھے، فاضل بریلوی کو دیکھے. ان تمام محدثین علماء نے کہا کہ یہ حال میں تھا اور خدا کے حکم سے تھا، یہ شکر نہیں تھا، یہ شکر نہیں تھا، بلکہ عین حال میں سرکار غوث اعظم نے جملے بیان فرمائے. 50 سے زیادہ صوفیہ اس وقت موجود تھے، 50 سے زیادہ صوفیہ اس وقت موجود تھی. ان میں سے جس نے سب سے پہلے جا کر گردن جھکائی، سننے کا دل رکھتا ہے کچھ، بور تو نہیں ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں دیوانہ اپنا دل خوش کر رہا ہے، ایسا تو نہیں میں اپنا دل خوش کر رہا ہوں، اور ایسا ہونا چاہیے کیونکہ سرکار غوث اعظم کی سیرت ہم بیان کر رہے ہیں، سرکار غوث اعظم کی سیرت ہم بیان کر رہے ہیں. ابھی تو میں نے 4 کتابیں لائی، ورنہ تو پوری لائبریری بھری پڑی ہے سوالوں سے، لیکن حضرت گرامی میں نے پیدل کیا کہ بلا نارا ہم نے ایک دفعہ آج سے 2 سال پہلے اسی وجہ سے 10 دن غوث اعظم پر خطاب کیا تھا، اشرح غوث اعظم، لیکن اس کے باوجود کوئی بابت آنا ہوا تھا جو ہم نے اپنے مطالعے سے جمع کیا تھا، اور غوث اعظم کی فیض کی ہی حقیقت کو خیرات تھی، لیکن اس دفعہ تو یہ کہ جلسوں کی اہمیت رہی اور آنا جانا رہا، اس لیے میں نے رب العزتانی میں یہ نہ کر سکا. زندگی میری رہی تو ان شاء اللہ العزیز آنے والے رب العزتانی میں 11 روزہ ان مشائخ کی صدارت میں ان شاء اللہ العزیز ہم اشرح غوث اعظم منائیں گے، اور اس میں ایک ایک لفظ بات کریں گے. لیکن اس حوالے سے یہ بات میں کر دوں کہ یہ جو بات تھی کہ آپ اپنے قادریہ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، یہ مجرد وظیفہ ہے، اس میں غوث اعظم کا یہ غلغلہ سامنے آتا ہے کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے. اس پر بنیادی سوال یہ تھا کہ یہ شکر میں ہے، تو صوفیہ نے کہا یہ شکر میں نہیں ہے، شکر میں نہیں ہے. جو یہ کہنا شکر میں ہے ان میں سے چند 4-5 لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ یہ عبد الرحمان جانی، مجدد الفسانی، شاہ عبد الحق مودی سے دہلوی علیہ رحمت، بابا فرید شکر گنج علیہ رحمت، بہاؤدین نشمل علیہ رحمت، اور حضرت شاہ عبد الحق مودی دہلوی، فاضل بریلی علیہ رحمت. یہ تمام جیسے عظیم اجلہ صوفیہ، حضرت احمد کبیر رفائی علیہ رحمت، یہ عظیم بزرگان تھی. تو اعتراض کرنے والا فضیلت میں ان کی جوتی کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا. اور یہ اولیاء کہتے ہیں کہ شکر میں نہیں تھا، حال میں تھا، یہ سو اور تکبیر میں تھا. غوث اعظم نے فرمایا قدم ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اپنے دائیں قدم کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا میرا یہ قدم جو ہے اس ساری ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے. اب جہاں یہ مختصر طور پر واضح ہوا کہ یہ شکر نہیں تھا، سو تمکین اور حال تھا، یہاں سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ یہ واقعی میں سمجھے کے لیے تھا کہ واقعی میں قدم رکھ لیا تھا. سوال سوچے آپ اٹھاتے ہیں تو جو ہے کہ یہ صرف غلبے کے لیے تھا. مثلا آپ کسی سے خوش ہوتے تو کہتے میں تمہیں پنکھوں پر بٹھاؤں، کہتے میں تمہیں پنکھوں پر بٹھاؤں، تو پنکھوں پر تو نہیں بٹھایا جاتا، اس کو عزت دی جاتی ہے، عزت میں غلبہ اور شرافت بیان کیا جاتا ہے. جس طرح کہ آپ تو میرے سر اور میری آنکھوں پر ہیں، تو اس سے مراد سر پر بٹھانا نہیں ہے اور آنکھوں پر بٹھانا نہیں، بلکہ عزت کا غلبہ بیان کرنا ہے. اب صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو قول ہے سرکار غوث اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا ہونا کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو یہ غلبہ ظاہر کرنا تھا یا قدم رنگ دینا تھا؟ غلبہ ظاہر کرنا تھا یا قدم رنگ دینا تھا؟ حضرت علامہ عبد الرحمان جامعہ رحمت شاہ صاحب اور اعلی حضرت فاضل بریلوی یہ تمام کہتے ہیں کہ اول تو یہ ہے کہ یہ محض غلبہ نہیں تھا بلکہ قدم رکھنا تھا، کیونکہ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا ہونا نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ یہ میرا قدم جو ہے یہ ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو سب سے پہلے اس وقت بغداد کے سب سے بڑے منبر پہ تو کھڑے ہوئے جن کا نام نامی اس میں گرامی شیخ علی بن حیثی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنا نامہ اتارا اور اپنی گردن لے جا کر اور غوث اعظم نے اپنا قدم لے کر بندہ پر اپنا قدم لے کر حضرت علی بن حیثی کی گردن کو رکھا اور فرمایا قدم یقاضی اور رجب بن کلی بلی سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تو. میرے امام کہتا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے اللہ کی، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اس میں اور تشریح ہے لیکن اس طرف نہیں جاتا، صرف یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ آرا غلبہ ثابت کرنا تھا، جب واقعی میں اپنے آپ کو اس قول کے عین مطابق کرنا تھا تو حضرت کے شیخ علی بن حیثی نے اپنا امامہ زمین پر رکھا اور آگے بڑھ کر غوث اعظم کی منبر کے قریب ہوئے اور پھر بڑھتی گردن کو جھکایا اور سرکار غوث اعظم نے ان کی گردن کے وسط میں اپنا قدم رکھا اور دوبارہ بیان میں شاہ فرمایا کہ قدمی ہار ہی اور آ رہا تھا کلی بلی گرتا، یہ بغداد کا سب سے بڑا قدم ہے، دیکھو اس کی گردن پر میرا قدم ہے، اسی کے نہیں جس کو ولایت ملے گی اس کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہوگا. یہ شان ہے غوث اعظم ہے، آج کل کے پٹی نہ پٹی کے شعبے ان سے خراب نہیں ہو رہا ہے. یہ حضرت علی بن حیثی وقت کے قطب بھی ہیں اور وقت کے آفتاب و آفتاب ہیں شریعت کے علم کے، انہوں نے آگے چل کے یہ بات کی. اب حصول برکت کے بزرگوں کا نام ذکر کرتا ہوں، تھوڑے سے چند بزرگوں کا، کہ جو اس وقت غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے مرتبہ غوثیت پر ہیں. غوث اعظم نے یہ خطاب فرمایا تو 50 سے زیادہ اولیاء وہاں پر موجود تھے، جن میں سب سے پہلے جنہوں نے گردن جھکائی تھی وہ حضرت علی بن حیثی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی بن حیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردہ ہونا تھے. اور اس کے بعد حضرت شیخ ابو سعید قیلولی، حضرت شہاب الدین سہروردی کے چچا، حضرت شیخ ابو نجائر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کو اپنی گردن غوث اعظم کے قدموں میں پیش کی تھی. شہاب الدین سہروردی کے چچا شیخ شہاب الدین سہروردی تو 8 سال کے تھے، ان کو پکڑ کر لائے آپ کے چچا غوث اعظم کی بارگاہ میں، حضور مرید بنائیے اسے مرید بنائیے. غوث اعظم نے شیخ شہاب الدین سہروردی کو مرید بنایا اور جب تحصیل علم کرنے لگے ایک دن لے کر آ گئے، فرمایا کہ حضور کو نصیحت کریں. غوث اعظم نے فرمایا کیا پڑھتے پڑھاتے ہو؟ کہا کہ حضور ان میں کلام زیادہ پڑھتا ہوں. فرمایا وہ علم پڑھ جو آخرت میں تجھے فائدہ دے، آخرت میں تجھے فائدہ دے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی نصیحت پر عمل کیا ہے. تو جہاں سے بھی فیض بڑھ رہا ہے یہ سرکار غوث اعظم کا ہے. مجھے دلشانی قیم زمانی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اپنے مقصود میں میری ولایت کا درجہ تھا جو رب کریم نے میرے قلب میں تفویض کیا تھا، اس طرح میں پرواز کر رہا تھا، میرے اور میرے مقصد کے درمیان شیطان حائل ہوا. مکتوبات میں فرماتے ہیں میرے اور میرے مقصد کے درمیان شیطان حائل ہوا. میری پوری زندگی کے مجاہدات کے بعد مجھے وہ منصب مل رہا تھا. فرمایا میں اپنی پوری قوت اور زور روحانیت دکھایا لیکن شیطان کا باز بھی ٹھکانا نہ کر سکا. قریب تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میری پوری زندگی کی مجاہدات جس مقصد کو لینے کی رکھی وہ تو آج ہاتھ سے گئی، اب تو کچھ نہ ملے گا. قلب میں شیر کا تصور آیا، ایران پیر بغداد کی سرکار کو میں نے یاد کیا. فرمایا آپ کو یاد کرنا تھا، شیطان کا منہ کالا ہوا، میں مقصود تک پہنچ گیا. میں مقصود تک پہنچ گیا. نقشبندی وہی ہے جس کے دل میں حضور شیخ عبد القادر کی محبت ہوگی. آج یہ کہنا کہ جناب میرا پیر آٹھ درجہ بہت یادوں سے بڑھ گیا، میں نے کہا تم نقشبندیوں کو بدنام کرنے والے غلط لوگ ہو، اس لیے کہ تم جس کو اپنا پیر اور اپنا ماوا اور ملجا کہتے ہو، میں اپنے نقشبندی بھائیوں پر تنقید نہیں، آپ کے گروہ کے اندر جو منافقین آ کر جس طرح کے بعض وہابیوں نے اپنے آپ کو نقشبندی بنانا شروع کیا ہے، تو آپ کے سلسلے کو جو منع کرنا ہے تو میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ نقشبندی جنہیں اپنے آقا اور مولا سمجھتے ہیں، ولایت میں جسے واسطہ اول سمجھتے ہیں، شیخ مجدد الفسانی شیخ سیمنی کو وہ کہتے ہیں کہ میں اس مرتبے میں جو پہنچ رہا ہوں یہ بغداد کے پیر کی خیرات ہے، بغداد کے پیر کی پیران پیر کی خیرات ہے. مجدد الفسانی کے سر پر اگر تاج ولایت سجا ہے تو یہ میرے آقا غوث اعظم کی خیرات ہے. سہروردیوں کے پیروں کے سر پر اگر تاج سجا ہے تو یہ میرے آقا غوث اعظم کی خیرات ہے. چشتیوں کے آقا اور گویا کے ملجا حضرت خواجہ مولانا حق کشتی اجمیری علیہ رحمت رضوان نے کہ جو اس وقت خراسان کے اندر موجود تھے اور انہوں نے اس وقت اپنی سر مقدس کو جھکا کر یہ بات کہی کہ علی راسی و علی عینی و علی قلبی، حضور میں نے آپ کا قول سن لیا ہے، آپ کا پاؤں صرف میری گردن پر نہیں میرے سر پر، میری آنکھوں پر اور میرے دل پر ہے۔ تو فیض اسی کو ملا، مرتبے کو وہی پہنچا کہ جس نے غوث اعظم کو، غوث اعظم کے قدم کی قدرت کو اللہ کی جانب سے مان لیا۔ تو حضرت شیخ ابو نجیب عبد القاہر سہروردی، یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے چچا ہے بلکہ سلسلے میں ان کے استاد بھی ہیں، غوث اعظم کے قریبی مرید بھی ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بھی اس محفل میں موجود تھے، حضرت شیخ بقا بن بطول بھی موجود تھے، حضرت شیخ ماجد کردی بھی موجود تھے، حضرت شیخ موسیٰ بن ماہین بھی موجود تھے، حضرت شیخ محمد بن قائد بھی موجود تھے، حضرت شیخ قصید بن البنانی الموسیری بھی موجود تھے۔ ان تمام بزرگوں نے بلا انتہا، تمام بزرگوں نے باری باری اپنی گردنیں لے جا کر غوث اعظم کی قدموں میں پیش کی، اور غوث اعظم نے ان کی قدموں، ان کی گردنوں کے اوپر اپنے قدم مبارک کو رکھ کر ولایت کی مہر لگا دی۔ تو یہ مقام ہے سرکار غوث اعظم کا۔ ایک حوالہ یہاں پر مزید سوال سنائیے، بارت اسرار کے اندر اور علامہ یوسف نبھانی جامع الکرامات کے اندر لکھتے ہیں، یہ بارت اسرار جو میں نام لے رہا ہوں تو میری عادت کسی خصوصی بات کرنے کی ہے بھی نہیں، وہ زور بار حوالے سے بات کرو جس کو سب مانے، وہ نے تین گھنٹے کی تقریر کا فائدہ کیا ہے، یہ دو گھنٹے کی تقریر کا فائدہ کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، وقت میرے پاس نہیں پر میں ان ایک ایک کتاب کی اہمیت آپ کو بتاؤں، یہ کتاب اپنی صنعت کے پاس کتنی محتشم ہے، لیکن وہ اعظم کے کرم سے اس بات کو دل میں رکھیے کہ جس سے آپ کا ہم نام لیں گے، ہزار مکاتی کے فکر کے سامنے رہ کے نام لے لیجیے گا، ان شاء اللہ وہ روز سے سر نہ جھکائے تو پھر لیجیے گا۔ علامہ نور الدین شکروفی علیہ رحمت کی کتاب بحجت الاسرار میں موجود ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن احمد رفائی علیہ رحمت، احمد کریم رفائی علیہ رحمت، اس وقت آپ اپنی خان کا ام عبیدہ میں اپنے مریدین کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت علامہ نور الدین شکروفی فرماتے ہیں کہ مریدین سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فوراً یہ کلمات کے ساتھ فرمائے، سر جھکا کر علی رقبتی علی عینی علی رأسی۔ آپ دوسری جگہ پر غوث اعظم نے کہیں اور خطاب فرمایا، مریدین سے بات کرتے ہوئے آپ نے دوبارا وہی محفوظ کیا اور فوراً سر مقدس کو جھکا کر علی رقبتی علی قلبی علی رأسی، حضور میری بھی گردن پر، میرے بھی دل پر، میرے بھی سر پر۔ اب مریدین نے پوچھا کہ حضور یہ اچانک یہ جملہ کیسے ہے، فرمایا میرے پیر حضور سیدنا پیران پیر نے یہ حکم ابھی وہاں پر شادی فرمایا ہے کہ میرا قدم جو ہے وہ سارے ولیوں کی گردن پر ہے، تو میں نے اسے سن لیا اور اپنے سر کو جھکا دیا۔ علماء فرماتے کہ اسی وقت آپ کے مریدین نے وہ وقت وہ تاریخ نوٹ کی جب بغداد حاضر ہوئے، تو وہ وہی وقت تھا، وہی تاریخ تھی جس وقت غوث اعظم اعلان فرما رہے، جس وقت غوث اعظم اعلان فرما، جس وقت غوث اعظم اعلان فرما رہے۔ آخری حوالہ پیش کر کے جانا چاہتا ہوں، ورنہ اس وقت میں سب چیز ہمارے لکھے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، صرف کسی حوالے سے اگر اس کو پیش کروں تو اپنے خدمات کے وقت ہو جائے گا۔ صرف ایک حوالہ یہاں پر حضور برکت کے لیے پیش کرتا ہوں، عبد الرفاق علی جی، شاہ صاحب کا سنیے حوالہ، حضرت شاہ ولی اللہ مودی سے دہلی، ان کی بھی کیا بات ہے سبحان اللہ، ان کے نام پر تو اکیڈمیاں بہت دیکھی ہم نے، ان کے نام پر اکیڈمیاں بہت دیکھی، مدرسے بہت دیکھے، کاش ان کا عقیدہ بھی کسی کے پاس ہے، کاش یہ عقیدہ بھی ہے، چندے کی رسیدوں پر تو ان کا نام دیکھا ہے، دل پر لکھا ہوا بھی دیکھے تو مزہ ہے نا۔ حضرت شاہ ولی اللہ مودی سے دہلی سے کسی نے پوچھا کہ غوث اعظم کون ہے، جس نے پوچھا غوث اعظم کون ہے، اور اپنی کتاب التفہیمات میں فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کون ہے، ایک بخش ہے ایمان کے اندر، ایمان جب آتا ہے تو ایمان کو چارج کرنے والی چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جذبہ، کیا کہتے ہیں صوفی کے اسلامی، جذبہ، وہ چارجر ہوتا ہے، وہ ایمان کو چارج کر کے رکھتا ہے۔ یعنی ایمان تو یہ ہے نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وبلدہ والناس اجمعین، میرا آقا نے فرمایا تم میں وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ اور ہر چیز کو مجھ پر قربان نہ کرے، ہر چیز کو مجھ پر قربان نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خیال دل میں پیدا کیسے ہوگا، یہ جذبہ ہے خدا کی جانب سے، ایک کیفیت ہے، ایک عادت ہے، روح کی لطافت کا ایک عنصر ہے کہ جو دل کو اس طرف لاتا ہے، دل کو اس طرف لاتا ہے، اور پھر دل یہ کہتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ میں جہاں فدا، نہ بگے جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، یہ زبان کے قابل بھائی بول رہے ہیں، یہ پیچھے جذبہ کہلوا رہا ہے، یہ روح کی جو لطافت ہے وہ کہلوا رہی ہے۔ تو اب جذبے پاس سمجھ گئے، جذبے کو آپ سمجھ گئے کہ جو ایمان کو چارج کرتا ہے, جو ایمان کو چارج کرتا ہے. اب آئیے شاہ صاحب کی طرف. شاہ ولی اللہ مدنی سے دہلی سے کسی نے پوچھا کہ حضور ذرا یہ بتائیے کہ غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے. آپ ایک ہی جملے میں بات کرتے ہیں, ایک ہی جملے میں فرماتے ہیں کہ امت میں راہ جذب کو کھولنے والے مولا علی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ امت میں شاہ ولی اللہ مدنی سے دہلی کی, جس کے دل میں علی کی محبت میں اسے جذبہ نہیں ملے, اور جسے جذبہ نہیں ملا اس کی گاڑی تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے. کیونکہ ایمان کو چارج کرنے والی چیز جذبہ ہے, اور جذبے کو دینے والے سرکار کے طریقے سے ہر دلی. یہ میں نہیں شادی میں بڑی شاہ ولی اللہ صاحب لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ امت میں جذبہ سمجھ چکے ہیں نا جذبہ. اب جذبے کو ذہن میں رکھیے, غوث اعظم کا مقام دیکھیے, کہ امت میں راہ جذب کو کھولنے والے شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں مولا علی ہیں, اور راہ جذب کی کامل ترین شخصیت شیخ عبدالقادر ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے تعریف ہوتی ہے مثال. کبھی یوں ہوتا ہے کہ تعریف اتنی آسان ہوتی ہے کہ مثال دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور کبھی آپ اسکول پڑھتے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ جناب جب کوئی جملہ آتا ہے تو آپ اس کی مثال آتی ہے. مثال اتنی آتی ہے کہ کبھی تعریف سے ہی بندہ سمجھ لیتا ہے, تو کبھی تعریف سے نہیں سمجھتا تو مثال سے تعریف کو سمجھتا ہے. تو شیخ صاحب نے تعریف بھی کی جذبے تھی اور مثال بھی. فرمایا کہ امت میں راہ جلد کو کھولنے والے مولا علی ہیں, اور راہ جلد کی کامل ترین شخصیت شیخ عبدالقادر ہے. عبدالقادر کو جانو تو تم علی کو جانو گے, علی کو جانو گے تو جذبے کو جانو گے, اور جذبے کو جانو گے تو پکے مومن ہو جاؤ گے. ابتدا ہوگی غوث اعظم سے, ابتدا ہوگی غوث اعظم. پہلے ان کی محبت میں سرشار ہو جاؤ, پہلے ان کو دیکھو, ان تک پہنچو گے تو مولا علی تک پہنچو گے. کیونکہ راہ جذب کو لانے والے مولا علی ہے, اور راہ جذب کی تقسیم کی اب بڑی شخصیت اور کامل ترین شخصیت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے. یہی شاہ صاحب جہاں غوث اعظم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا, تو جب یہ حرم شریف گئے تو حرم شریف میں جو روحانی مشاہدات کیے انہوں نے, میں نے میلاد کی رات پیش کیا تھا, جو روحانی مشاہدات کیے اس میں سے ایک مشاہدہ خود ذکر کرتے ہیں, فضل الحرمین, جس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے, اردو بازار وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے, عربی کتابوں میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں, آپ سے کسی نے پوچھا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء, کہ قدرت کو قضاء کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی, قضاء کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی, مگر بدلتی ہے تو دعا بدلتی ہے. قضائے معلق, قضائے مبرم نہیں, جو ٹنتی نہیں, وہ قضا جو ٹلنے والی ہو, اس کو اللہ نے کسی شرط کے تحت رکھا ہو کہ اگر یہ کام کر لیا جائے تو یہ قضا اس سے ٹل جائے گی. اب یہ حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا ٹالتی ہے. شاہ ولی اللہ مدنی سے دہلوی لکھتے ہیں کہ اس بات کو آپ سن لو کہ کب یم کشی کو اگر آ رہی ان قضا تعلق حتما بن ایجاد الواقعہ فلانیا. فرماتے کبھی عارض پر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ قضا فلا واقع کو اس طرح ایجاد کرنے میں یقینی ہے, اور قضا دوسرے طریقے پر ایجاد کرنے میں منقلب ہو جاتی ہے, پھر وہ ہمت کے مطابق پائی جاتی ہے. اور یہ اس طرح ہے, یعنی جب دعا کی جائے اور کوشش کی جائے, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جب کوشش کی جائے تو تقدیر معلق پڑ جاتی ہے. فرمایا کبھی دعا کی کوشش کے ذریعے پر پلٹی جاتی ہے, کبھی یوں ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہی خدا کا اتنا مقبول ہوتا ہے وہ کہتا ہے تو پڑھ دی جاتی ہے, وہ کہتا ہے تو پڑھ دی جاتی ہے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ دعا کے ذریعے خدا کو راضی کیا جاتا ہے, اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ پہلے سے خدا اس سے راضی ہے تو وہ کہہ دے تو پڑھ دی جاتی ہے. جس کا اشارہ بخاری شریف میں ملتا ہے اللہ اکرم اللہ لا بر رہو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ بہت سے کمزور ناتواں بوڑھے لوگ تمہیں دروازے پر دستک دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کچھ دے دو, ہماری مدد کر دو. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بہت سے لوگ جو دروازہ تمہارا کھٹکھٹاتے ہیں,
یا جناب وہ بوڑھے لوگ جو تمہیں راستے میں نظر آتے ہیں دافن متدافن, ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ بال پراگندہ ہوتے ہیں, داڑھی پراگندہ ہوتی ہے, اور وہ کمزور ہوتے ہیں, کمزور نظر آتے ہیں,
لیکن ان سے الجھنا نہیں. پتا کیا فرماتے ہیں؟ ان سے صحیح بخاری ہے, الجھنا نہیں. لو اقسم علی اللہ لأبر رہو, اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھائے تو خدا اپنی غیرت کے لیے پورا کر دیتا ہے.
وہ اتنے مقبول ہوتے ہیں خدا کے. تو شاہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ کبھی دعا سدائے معلق دعا سے بدلتی ہے, اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ جو بندہ خود خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے اس کا خود کا رتبہ سدائے معلق سے بڑا ہے, تو وہ اشارہ کرتا ہے کہ سدائے معلق بدل لی جاتی ہے. تو فی الحال میں حکماتے جیسے کہ شیخ حماد باس کے اصحاب میں سے ایک شخص تھا کہ جو تجارت کے لیے جا رہا تھا, اور اس کے شیخ نے اس سے کہا کہ جانا نہیں ورنہ تیرا قتل ہو جائے گا, جانا نہیں ورنہ تیرا قتل ہو جائے گا. اور وہ شخص اپنے شیخ کے پاس سے نکلا اور اس کا قتل ہونا تھا. تقدیر مولد تھی, یہ کوئی عام شخص نہیں, شاہ ولی اللہ صاحب لکھ رہے ہیں. یہ کہہ کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اپنے علماء سے پوچھا شاہ صاحب ہے کون, ان کے نام پر آپ نے اکیڈمی بنائی, عقیدہ بھی اپنا ہے, اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ قریب سدائے معلم دعا سے بدلتی ہے, کبھی بندہ ایسا ہوتا ہے جو سدا سے بھی بلند ہوتا ہے, وہ اشارہ کرتا ہے تو سدا بدل جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن دباس جو بغداد کے بہت بڑے شیخ ہیں, ان کا مرید تجارت کے لیے بسرا جا رہا تھا, یہ کہیں جا رہا تھا, اس نے شیخ سے کہا جاؤں اجازت ہے؟ کہا جانا نہیں ورنہ ڈاکو مار دیں گے تجھے, جانا نہیں ڈاکو مار دیں گے. وہ نکلنے لگا تو سرکار غوث اعظم سے رستے میں ملاقات تھا, دس بوسی کی. سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حضور فلا علاقے میں تجارت کا سامان اٹھانے جا رہا ہوں. اس کو آپ کا دریا رحمت جوش بھی تھا, فرمایا جا جا بہت فائدہ ہوگا. اس میں لگے آپ پوچھ لیا تو حضور خیریت سے واپس آؤں گا, کہ خیریت سے تو بھی آئے گا, تیرا سامان دگنا ہو کر آئے گا. اب جب یہ وہاں پوچھا تھا نہیں, باقی حضور ہرانا نہیں لکھتے, فرمایا کہ جب وہاں پر پہنچا تجارت کی سامان لیا, رات کو جب لوٹا ایک جگہ آرام کرنے لگا تو رات کو خواب دیکھتا ہے, رات کو خواب دیکھتا ہے کہ چند ڈاکو آ گئے, انہوں نے میرا سارا سامان لوٹ دیا اور مجھے بڑی بری طرح سے قتل کر دیا. جب یہ اٹھا تو پسینہ پسینہ تھا اور پانی پیا اور اسی وقت اپنے غلام کی طرف اٹھے تو یہاں سے چلو. اب جب خیریت کے ساتھ بغداد پہنچا تو پہلے غوث اعظم کے پاس نہیں گیا, پہلے اپنے پیر کے پاس گیا, دگنا فائدہ ہوا, پیر کے پاس گیا. اب پیر کے آستانے میں داخل ہو کر مسکرانے لگا تو حضرت عبداللہ نے یہیں سے مسکرا کر فرمایا, یہ تو شیخ عبد القادر کا کمال تھا کہ میرے کہنے کو خواب میں تبدیل کر دیا ہے. یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا کمال تھا. یہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہے, یہ بات کس کی ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. کس کی ہے؟ شاہ ولی اللہ, مل کر کہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں رحمت کی ہے. ایک نہیں ایسے درجنوں حوالے گویا کے موجود ہیں. تو یہ مقام ہے ستارے شہید غوث اعظم کا, اور میں سمجھتا ہوں یہ پر بھی ہم نے صرف تنہید کی ہے, مقدمہ بھی پورا نہیں کیا, ہمیں تقریر شروع نہیں کی ہے, اس لیے کہ ہم تو جزوی جزوی طور پر بات کر رہے تھے. کہیں دعا کریں کہ اللہ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم غوث اعظم کے ذکر کو جتنا علماء نے لکھا ہے اور جو کتابیں موجود ہے اس کے ایک ایک سطر کو پڑھے بھی, پڑھائیں بھی, سنے بھی اور یاد رکھیں. اور میرے ساتھ ایک دفعہ مل کر آپ پڑھ لیجئے, واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء منتے ہی آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, کیا کرے جس پہ, دیکھو یہ واقعہ کتنا زبردست ہے, کیا کرے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جہاں پر آپ نے گنہگاروں کو تائب کر کے آپ نے انہیں متبع سنت بنایا, وہیں یہ بھی اعلان فرمایا کہ قیامت تک جو میری مریدیت کا دم بھرنے والا ہوگا, مجھ سے میرے رب نے وعدہ کر لیا ہے کیونکہ مجھے اتنا چاہتا ہے کہ میرے کہنے پر تقدیر معلق کو خواب میں بدل دیتا ہے. یہ مجدد صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے, نقشبندیوں کے پیر اعظم ہم سب کے بزرگ سید زمانی کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میں نے دعا جب کی تو قضاء معلق آ گئی. تو میں نے کہا یا اللہ تو نے شیخ عبد القادر جیلانی کے کہنے پر قضاء کو ٹال دیا تھا, انہی کے وسیلے سے میرے نیچے ٹال دے. تو فرمایا قضاء ٹل گئی, یہ تفسیر مدنی میں موجود ہے, ایک نہیں ہر جگہ یہ کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور گویا کی برکتیں نصیب ہو رہی ہے اور یہ معاملات واضح ہو رہے ہیں. تو یقیناً سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے میری مریدیت کا دم بھرا اور میرے طریقے پر چلا, لیکن مریدیت کا یہ مطلب نہیں کہ صرف قاضی بن گئے اور ہر جگہ منہ ڈالتے رہے, ہر جگہ منہ ڈالتے رہے مطلب نہیں. شیخ نے جس چیز کو پسند کیا تھا اسے پسند کیا جائے, شیخ نے جس سے بات کرنے کو پسند کیا تھا انہیں سے بات کی جائے, شیخ نے جس طبقے کو پسند کیا اسی کو پسند کیا جائے, اور شیخ نے جس شے کو رد کر دیا, حرام جانا, چھوڑ دیا, جن کو دیکھنا تک شیخ نے گوارا نہ کیا, تو سچے آدمی وہ ہے جو ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں, ان کے نام پر ڈھونڈتے بھی نہیں, اس طرف جاتے بھی نہیں. اور حضرت جانی یہ وہ طریقہ کار ہے جو قادری بننے کا فن ہے اور قادری بننے کا سلسلہ ہے. یہ شخص مجھ سے کہنے لگے کہ سیٹی مسجد میں قادری بزرگ آتے ہیں اور وہ تبلیغی جماعت میں بھی لوگوں کو لے جاتے ہیں. میں نے کہا میں بزرگوں کا بڑا عاشق ہوں, مجھے لے جاؤ بزرگ کے پاس, 15 منٹ دلا دو, میں کہوں گا کہ غوث اعظم کو یہ کہتے ہیں اور آپ کی تبلیغی جماعت کے بزرگ تو اس عقیدے کو کفر کہتے ہیں, تو آپ کون سے درجے کے قاضی ہیں؟ آپ کون سے درجے کے قاضی ہیں؟ قاضی تو وہ ہونا کہ غوث اعظم نے جو کرا ہے عقیدے میں وہ کر کے دکھائیے. آپ کے نزدیک یہ ساری باتیں شرک اور کفر ہے, دعا کیجیے اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ رکھے, سچوں کے ساتھ اٹھائے, کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں, کسی کو ناراض کرنے کے لیے نہیں, اپنے آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے اور ان کی ناراضگی سے بچنے کا اللہ ہمیں ذریعہ عطا فرمائے. اور آؤ میرے امام کے اس قول کو جھوم کے پڑھ لو کہ ایسی سرکار کو سادہ فرماتے ہیں کہ جو میری مریدیت میں رہا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا, بغیر توبہ کے. میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, میرے کسی اب کسی بنیا کو حساب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ورنہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے, تم حساب کیوں کر رہے؟ میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے مجھ سے نسبت رکھے گا, قرآن کہتا ہے, قرآن کی دلیل ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہ, ہر شخص کو اس کے چاہنے والے کے نام سے اٹھایا جائے گا. کتاب سے آگے فرماتے ہیں رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو تیرا چاہنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا, اور مرنے سے پہلے اس کے لیے حالات ایسے بنا لیے جائیں گے کہ وہ دل سے میری بارگاہ میں توبہ کروں گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب له, کہ آسمان کی چھوٹی جیسے گناہ بھی کسی کے پاس ہو لیکن اگر وہ توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو یہ سرکار غوث اعظم کا مقام ہے, یہ حسنی بھی ہے, حسینی بھی ہے, صدیقی بھی ہے, فاروقی بھی ہے, عثمانی بھی ہے, علوی بھی ہے, حسنی بھی ہے, حسینی بھی ہے, اس میں کبرا کے منصب پر بھی فائز ہے. اور مجدد صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ کائنات میں جو فیض بڑھ رہا ہے یہ سرکار غوث اعظم کا صدقہ ہے. آؤ مل کر میرے امام نے جو اپنے آقا کو خراج تحسین پیش کیا ہے مل کر پڑھتے ہیں, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا, کیسے آپ مجھ سے کہنے کا بندہ, تو میں نے کہا آپ کل تو کہہ رہے تھے میں پیپلس پارٹی کا بندہ, متحدہ مجلس عمر کا بندہ, اس وقت شرک تعلیم نہیں آیا. بندہ کا معنی صرف کیا عبد کے ہوتا ہے, کوئی خادم کے نہیں ہوتا. حضرت عمر تو خود کہتے کہ کن تو عبد ہوں و خادم ہوں, میں تو رسول کا عبد بھی ہوں اور خادم بھی ہوں. یہ حدیث میں آیا حضرت عمر اپنے آپ کو بندہ مصطفیٰ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بندہ مصطفیٰ. آؤ میرے نام کتنی پیاری بات کہتا ہے, مل کر پڑھتے کیسے آتا ہوں کا. غوث اعظم کا تصور ذہن میں ہے, خواجہ غریب النواز کا تصور ذہن میں ہے, حضور بختیار قاضی کا تصور ذہن میں ہے, شیخ سہروت کا تصور ذہن میں ہے, شیخ مشبند کا تصور ذہن میں ہے, ان تمام کا تصور ذہن میں رکھتے امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچے, اور امام علی مقام کی بارگاہ میں سے ہوتے ہوئے مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے, اور مولا علی کے پیچھے کھڑے ہو کر کہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, مل کر کہیں کیسے آقاؤں کا. یہ چیز میں نے جذبہ نکالتا, میں نے ابھی جذبے پہ بات کی ہے, جس کے میں جذبہ نہیں اس میں ایمان نہیں ہے. آواز نکالو کیسے آتا ہوں بندہ ہوں رضا, بول بانے ہو میری سرکاروں کے, بول بانے ہو میری سرکاروں. اللہ ہمیں جرت عطا فرمائے, اپنے اقابر کے نام ذکر کرنے میں جرت عطا فرمائے, اخلاص عطا فرمائے. یہ سستی نحوست جو ہمارے دلوں پر بدلا رہی ہے, مولا اس سے ہماری جانوں کو چھڑا اور ہمیں جذبائے شادی عطا فرما, تیری راہ میں سر دھر کی بازی لگانے کا جذبہ عطا فرما, اولاد جان مال عزت سب تیرے نام پر, تیرے محبوبوں کے نام پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت یہاں سے صرف کیا, اللہ رب العزت آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. آپ میری تکلیف کے لیے نہیں آئے, غوث اعظم کے لیے آئے ہیں. آپ نے یہ ڈھائی گھنٹہ تین گھنٹہ ایک لوگوں سے کہتے ہیں تکلیف بڑی لمبی ہوئی, میں نے کہا آپ چلے جاتے, آخر میں بات آپ چلے جاتے, ہم نے تو اعلان کیا تھا کہ سن رہا تو سنے تھے, چلے جائیں, چلے بھی گئے کوئی حل نہیں ہے, بیٹھ گئے تو بڑی مراد ہے, بیٹھ گئے بڑی مراد ہے, تو چلا گیا, گناہگار نہیں ہوا, کوئی خطاکار نہیں ہوا, صاحب خاصر نہیں ہوا, ہم تو دیوانے بیٹھے. ہم سے یہ نہ کہو کہ کم بولا زیادہ بولا, ہم نے کبھی ایک نقطہ بھی نہیں بولا ہے. یعنی ہم اگر اپنے سیٹوں کی تعریف میں آئے تو صبح سے لے کر شام بولے, اپنے وزیروں کی تعریف میں آئے تو صبح لے کر شام بولے, قاضی لکھے اور شرم نہ آئے کہ ہم قاضی کا ذکر سنے پھر کہیں کہ یہاں بہت لمبا ہو گیا, بہت لمبا ہو گیا. تو اللہ ہمیں غیرت ایمان بتا سکتا ہے. اب میں تصور نہیں کہتے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ایسی بات کریں, میں نے کہا پڑھے لکھے لوگ اتنے واضح مفہوم کو نہ سمجھے تو یہ ان کا فائدہ کیا, اتنے واضح مفہوم کو نہ سمجھے تو یہ کوئی علم ہے؟ لیکن آپ جو اپنے شیوخ پر قربان ہونے کا جذبہ عطا فرمائے تو مل کر کہیں اللہ رب العزت ہمیں قاضیت سے وابستہ رکھے. ہمارا مقصد کسی کی تنقید نہیں, کسی پر جناح نہیں, کسی پر ملامت نہیں,
ہم اپنے آفاق کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ملائے کریم جو حضرات اپنا تین کی وقت یہاں پر سفر وہ کے سر کر گئے, اور جن حضرات نے اس جلسے میں ہماری معاونت کی اشتہارات کے ذریعے, دیگر اور معاملات کے ذریعے, اور جنہوں نے حاضری دی, جنہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی, جنہوں نے موضوع پر بات کرنے کے لیے کہا کہ جناب اس موضوع پر بولیں, اس موضوع پر بولیں, ملائے کریم سرکار غوث اعظم کی بٹنے والی خیرات میں سے ہم تمام کو اور ان تمام کو ملائے کریم وافر خیرات مرحمت فرمائے. ملائے کریم آپ ہی کے نقش قدم پر ہمیں ثابت قدم رکھے, اور آپ ہی کے جھنڈے تلے ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے, اور آپ ہی کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرما, اور آپ ہی کے ساتھ میں سرکار کے لوائے ہم تلے ہمیں جمع فرما, اور آپ ہی کی معیت میں سرکار کی صلاۃ السلام کی شفاعت کبرا سے ہم تمام مسلمانوں کو بہر امن فرما. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.